الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے، اس مہینے کا بلا شبہ ایک خاص تعلق رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے. اسی مہینے کی 9 تاریخ کو آپ نے اس دنیا میں آمنہ کے بطن سے ظہور فرمایا. اسی مہینے میں آپ نے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی، اور اسی مہینے میں آپ اپنا کام پورا کر کے محبوب حقیقی سے جا ملے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جس کے تذکرے سے کوئی مہینہ تو کیا، کوئی دن اور کوئی گھڑی خالی نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ اس مہینے سے بہرحال ایک خاص رشتہ ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے اس مہینے میں ہونے والی اس مجلس میں یہی بہتر سمجھا کہ آج کی مجلس میں خاص طور پر تذکرہ آپ ہی کا ہو اور آپ کی ہی تعلیمات کا اور آپ کی ہی زندگی کا ہو. پہلے تمہید کے طور پر اتنی بات سمجھ لیجئے کہ انسان زمینی مخلوق بھی ہے اور آسمانی مخلوق بھی. جسم اس کا زمین سے بنتا ہے, روح اس کی آسمان سے آتی ہے. اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جس کا آسمانی وجود اس کے زمینی وجود پر غالب رہے, جس کے وجود کا روحانی حصہ ملکوتی حصہ اس کے وجود کے مادی اور حیوانی حصے پر غالب رہے. یہی انسان اچھا انسان بنتا ہے, ورنہ انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا, بلکہ انسان جانوروں سے زیادہ بگڑ جاتا ہے. اور ایسا بننے کے لیے کہ ہمارے وجود کا جو آسمانی حصہ ہے, روحانی حصہ, وہ ہمارے وجود پر غالب رہے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان کر اس کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو مٹا ڈالے, اور اپنی مرضی کے بجائے اپنے پیدا کرنے والے رب کی مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھال لے. وہ چلے تو اس طرح جس طرح اس کا رب اس کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, وہ بولے تو اس طرح جس طرح اس کا رب اس کو بولتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, وہ کھائے پیئے ہنسے مسکرائے تو اس طرح جس طرح اس کو رب یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے. اس کو اگر غصہ آئے تو اپنے غصے کو اس طرح کنٹرول کرے جس طرح اس کا رب اس کو اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. وہ اگر کاروبار کرے, شادی کرے, باپ بنے, ماں بنے, تو وہ یہ سب کام اسی طرح کرے جس طرح اس کا رب اس کو دیکھنا چاہتا ہے. جو انسان ہر کام اپنی مرضی کے بجائے رب کی مرضی کے مطابق کرنے کی مشق کرتا چلا جاتا ہے, خود بخود اس کا روحانی وجود اس کے حیوانی وجود کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر تم کو اپنی آتما کو مضبوط کرنا ہے, روحانیت کو مضبوط کرنا ہے, تو تم کو دنیا کے تمام کام چھوڑنے پڑیں گے. اور یہ چونکہ دنیا کے عام انسان کر نہیں پاتے, اس لیے دنیا کے عام سماج معاشرے بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے انسانوں کے پروردگار نے یہ راستہ نہیں بتایا, بلکہ یہ راستہ بتایا تم دنیا کے سب کام کرو, لیکن اس طریقے پر کرو جس طریقے پر میں تم کو بتاؤں. تو اس طریقے پر کرنے سے تمہارے دنیاوی کام بھی پورے ہوں گے, اچھی طرح پورے ہوں گے, دنیا آباد ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان دنیاوی کاموں کے کرنے سے، خود اس انہی کاموں کے کرنے سے جن سے تمہارے دنیاوی ضرورتیں پوری ہوں گی، تمہارے آسمانی وجود کو، تمہارے وجود کے روحانی حصے کو بھی طاقت ملتی چلی جائے گی. دنیا میں بھی تم خوش رہو گے اور آخرت میں بھی تم خوش رہو گے. یہ طریقہ، اس طریقے کو سکھانے کے لیے انسانوں کے رب نے شروع ہی سے انسانوں کو رہنمائی دینے کا سلسلہ شروع فرمایا. کتابیں بھی بھیجی اور نبی اور پیغمبر بھی بھیجے، اور پہلے ہی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر پہلے ہی دن سے انسانوں کے کو یہ طریقہ سکھانے کے سلسلے کی شروعات کر دی. کیونکہ یہ وہ کام تھا جس میں ایک دن کی بھی دیر نہیں کی جا سکتی تھی. انسان، پہلا انسان جب اس دنیا میں اتارا گیا تو اس کو ہی ضروری علم دیا گیا، اور اس کے بعد انسانوں کی آبادی دھیرے دھیرے بڑھتی رہی، مختلف علاقوں میں پھیلتی رہی، الگ الگ علاقوں میں جا کر انسانوں کی آبادیاں الگ الگ زبانیں بولنے لگیں، اور نئے نئے مسئلے ان کے سامنے آئے. کیونکہ جب جگہ بدلتی ہے اور زمانہ بدلتا ہے تو کچھ نئے مسائل بھی سامنے آتے ہیں. تو جیسے جیسے جگہیں بدلتی گئیں اور جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، ویسے ویسے اور نئے نئے مسائل پیدا ہوتے گئے، ویسے ویسے اس مالک نے اپنی اسی پرانی رہنمائی کو تھوڑا سا بدل کر بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا. کیونکہ یاد رکھے، دین کے یعنی مالک کی رہنمائی کے بنیادی اصول نہیں بدلا کرتے. تو وہی دین جو اس مالک نے شروع میں دیا تھا، وہی دنیا میں مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف پیغمبروں کے ذریعے سے، مختلف کتابوں کے ذریعے سے اسی دین کو، اسی جینے کے پاک صاف طریقے کو وہ مالک انسانوں کے پاس بھیجتا رہا، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. لیکن چونکہ وہ جو زمانہ تھا اس میں علم کو محفوظ رکھنے کا وہ طریقہ نہیں انسانوں کے گرفت میں آیا تھا جو بعد میں آیا. انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے شفیق پروردگار رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی ہدایات اترتی تھیں وہ تھوڑے سے علاقے کے لیے اترتی تھیں. پوری دنیا میں اس زمانے میں علم کو پھیلانا ممکن نہیں تھا، اور تھوڑے زمانے کے لیے اترتی تھی. جب وہ زمانہ گزر جاتا تھا تو وہ جو خدا کی طرف سے اتارا گیا علم تھا وہ محفوظ نہیں رہ پاتا تھا، وہ بدل جاتا تھا، اس میں بہت کمی زیادتی اضافے تبدیلیاں ہو جاتی تھیں۔ ایک زمانہ پھر وہ آیا جبکہ حالات دنیا کے ایسے بن گئے کہ ایک جگہ کا اتارا گیا خدا کا علم، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ پوری دنیا تک پہنچ سکتا تھا، پوری دنیا میں پھیل سکتا تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ علم محفوظ رہ سکتا تھا۔ ایسے انتظام ہو سکتے تھے کہ اس رہنمائی میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔ جب وہ زمانہ آ گیا تب انسانوں کے اس شفیق پروردگار نے، اس رب نے دنیا کے بالکل بیچ و بیچ میں واقع شہر مکہ مکرمہ میں اپنے آخری نبی و رسول رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعلان کے ساتھ بھیج دیا کہ پچھلے پرانے علم کو ضروری اضافوں کے ساتھ اے محمد ہم تم کو دے کر بھیج رہے ہیں، اب اس علم کا ایک شوشہ بھی بدلا نہیں جا سکے گا، اس کا ہم خاص انتظام کریں گے، اس کا وعدہ کرتے ہیں، اور تم جو بھیجے جا رہے ہو اب پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھیجے جا رہے ہو، تمام قوموں کے لیے بھیجے جا رہے ہو۔ جس طرح اللہ تمام دنیا کی تمام قوموں کا رب ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، تمام دنیا کی تمام قوموں کا محبت کرنے والا رب ایک ہی مالک ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح تمام دنیا کی تمام قوموں کے، تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے، ہر ہر انسان کے لیے ٹھیک اسی طرح جس طرح اللہ ساری قوموں کے رب ہیں، ٹھیک اسی طرح محمد الرسول اللہ تمام دنیا کی تمام قوموں کے، تمام انسانوں کے لیے اللہ کے بھیجے گئے اکیلے رسول ہیں۔ اب دنیا کی جس قوم کا جو فرد، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، گورا ہو یا کالا، ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہو یا عرب میں پیدا ہونے والا، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، تمام دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اس طریقے پر زندگی گزارے جس طریقے پر چل کر اس کا آسمانی وجود اس کے زمینی وجود پر غالب آ جائے، اس کا روحانی اس کی روحانیت ترقی پائے، وہ اچھا انسان بنے، اور وہ اس راستے پر چلے جو کبھی پچھلے زمانے میں اس کے اپنے ملک میں، اس کی اپنی قوم میں بھیجے گئے خدا کے نبی اور اتاری گئی خدا کی کتاب میں جو دین سکھایا گیا تھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس دین پر چلے اور وہ صحیح دین پر چلے تو اس کو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا، قرآن پر ایمان لانا ہوگا، اور محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مان کر ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ کوئی اگر ہندوستان میں پیدا ہونے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو خدا کی طرف سے کبھی صحیح رہنمائی آئی تھی، اچھے خدا کا علم لینے والے دینے والے پیغمبر یہاں آئے ہوں گے، انہوں نے جو کچھ سکھایا تھا خدا کی طرف سے ان کتابوں میں جو ہندوستان میں اتاری گئیں، ان کتابوں میں جو کچھ بھی کہا گیا تھا میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ چاہے تو وہ ایسا تب ہی کر پائے گا جب وہ ان کتابوں پر قرآن کے واسطے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ان کتابوں کا اصلی علم باقی نہیں رہا، وہ کتابیں اصلی شکل میں باقی نہیں رہیں. دنیا میں کوئی پڑھا لکھا انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس خدا کی جو کتابیں آئی تھیں وہ آج اپنی شکل میں محفوظ ہیں. صرف ایک کتاب پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ جس طرح اتری تھی اسی طرح آج بھی محفوظ ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید. اس میں ایک حرف نہیں بدلا اور نہ کبھی بدل سکتا ہے. اگر کوئی عیسائی یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر چلے اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلے تو وہ ایسا تب ہی کر پائے گا جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اور ان کے ذریعے سے معلوم کرے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کیا سکھایا تھا، ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن سے پوچھے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کیا سکھایا تھا. جب وہ قرآن اور محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اس بات کا علم حاصل کرے گا تب ہی وہ حضرت عیسیٰ کا صحیح پیروکار اور ان کے سکھائے ہوئے راستے پر چلنے والا بن پائے. قرآن یہ بالکل نہیں کہتا کہ قرآن کے سوا خدا نے کوئی کتاب نہیں اتاری. قرآن بار بار کہتا ہے کہ قرآن کے سوا خدا نے کئی کتابیں اتاری. قرآن یہ نہیں کہتا کہ خدا نے اپنی کوئی کتاب عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں نہیں اتاری. قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم نے دنیا کی مختلف قوموں کے پاس اپنے رسول بھیجے، اور یہ بات بھی بار بار کہتا ہے کہ جو رسول ہم نے جہاں بھیجا وہیں کی زبان میں وہ ہمارا پیغام پہنچاتا رہا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ عرب کے سوا کوئی پیغمبر نہیں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی نبی اور رسول نہیں. قرآن یہ بات بار بار کہتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں میں ہم نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، وہیں کی زبانوں میں بھیجے، پچھلے مختلف زمانوں میں بھیجے. اور قرآن یہ بات بھی صاف صاف کہتا ہے کہ وہ کتابیں اور وہ پیغمبر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نہیں ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہوا کرتے تھے. وہ تھوڑی مدت کے لیے، تھوڑے ایریے کے لیے، تھوڑے علاقے کے لیے ہوا کرتے تھے، اس لیے اسی وقت تک وہ سب چیزیں محفوظ رہتی تھیں. جب وہ زمانہ گزر جاتا تھا تو وہ چیزیں محفوظ نہیں رہ پاتی تھیں، پھر ہم دوسرا کوئی اور نبی اور رسول بھیجتے تھے جو اس پرانے دین کو زندہ کرتا تھا، ضروری تبدیلیاں اور اصلاحات کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب ہم نے اپنا آخری رسول محمد ابن عبداللہ کو مکے میں بھیجا. بھیجا ہم نے اس کو مکے میں ضرور ہے، لیکن بھیجا ہم نے اس کو ساری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. اللہ نے محمد الرسول اللہ کے لیے ایک خاص لفظ قرآن میں بولا ہے جو کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں بولا. قرآن میں سورج کو کہا گیا سراجا وہاجا، ایک گرمی رکھنے والی روشنی دینے والا سورج، یہ سورج کو کہا گیا سراجا وحاجا، اور یہی لفظ بولا گیا تھوڑے سے فرق کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے لیے، فرمایا گیا سراجا منیرا. سراج سورج کو بھی کہا گیا، اور سراج حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا گیا. فرق یہ کیا گیا کہ سورج کی گرمی، سراج جب سورج کے لیے بولا گیا تو وہاں اس کی صفت بتائی گئی وحاجا، اور جب اللہ کے رسول کے لیے بولا گیا تو وہاں لفظ بدل دیا گیا، صفت بدل دی گئی، وہاں صفت استعمال کی گئی منیرا، اس لیے کہ منیر نور سے نکلا ہے، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ٹھنڈک پہنچاتی ہو. نور اس روشنی کو نہیں کہہ سکتے جس میں گرمی بھی ہو. سورج کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہوتا سورج، کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتا سورج، ہر جگہ اس کی روشنی پہنچتی ہے. ٹھیک اسی طرح محمد الرسول اللہ کی نبوت ہر جگہ کے لیے ہے. جس طرح سورج خود ہر جگہ نہیں ہوتا، اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اس کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ خود ہر جگہ نہیں ہوتے، ان کا نور ہر جگہ ہوتا ہے، ان کی روشنی ہر جگہ ہوتی ہے. اب آج کی مجلس میں جب ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر میں یا آپ یا کوئی یہ چاہتا ہے کہ واقعی وہ اچھا انسان بنے، اور واقعی اس کا آسمانی وجود اس کے زمینی وجود پر غالب ہو، ہماری روحانیت ہمارے وجود کے اس حصے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جس حصے کا تعلق حیوانیت سے ہے، اور وہ اسی زمین سے اگا ہے اور اسی زمین میں واپس چلا جائے گا. روح نہ زمین سے آئی ہے نہ زمین میں واپس جائے گا، جسم زمین سے بنا زمین میں واپس جائے گا. جسم زمین سے بنا، اس کی دلیل انبتکم من الارض نباتا، واپس جائے گا، اس کی دلیل منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. لیکن آسمان، روح آسمان سے آئی ہے، روح زمین سے بالکل نہیں آئی، روح تو آسمان سے آئی ہے، اس کا رشتہ زمین سے نہیں ہے آسمان سے ہے، زمین والوں سے نہیں ہے آسمان والے سے ہے. ونفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ جب ہم نے اس کو مٹی کا ایک پتلا بنا دیا، اور بنانے کے بعد اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا، یہ اللہ فرما رہے اپنی روح میں سے. اب سمجھیں کہ انسان کے اندر کی روح کہاں سے آئی ہے. اب اچھا انسان وہی بنے گا جس کی روح اس دنیا میں اتنی پاک صاف رہے کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جا پائے، وہ اللہ کے پاس واپس جا پائے. ایسی روح جو انسان مرتے وقت اللہ کے حضور میں پیش کرے گا وہ ہے کامیاب، اور جس کی روح اس دنیا میں گندی ہو گئی گناہوں کے ذریعے، شرک کے ذریعے، وہ اللہ کے پاس واپس نہیں جا پائے گی، اس روح کو جلایا جائے گا، اس روح کو تکلیف پہنچائی جائے گی، اس روح کو سزا ملے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اصل میں آپ کے لائے ہوئے دین، آپ کا لایا ہوا دین ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید. وہ بہترین ترجمان ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ خود کیسے تھے، حضور کی سیرت کیا تھی. حضرت عائشہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں حضرت عائشہ خالہ جان، میں نے قرآن تو خوب پڑھا ہے. تو پھر اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بس یوں سمجھو کہ قرآن ہی رسول اللہ کی سیرت ہے. تم جو کچھ قرآن میں پڑھتے ہو بس اسی کی عملی تفسیر کا نام ہے، عملی تصویر کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کی عملی تفصیل کا نام ہے سیرت النبی. اس لیے آج جو سیرت کا بیان ہوگا وہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ہوگا. سب سے اہم چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو سکھائی وہ ہے توحید. ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید میں توحید کا کیا بیان ہے، کس طرح قرآن مجید نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ مالک اور معبود ایک رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی سے دعائیں مانگو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو ساجیدار مت ٹھہرانا. سنیے سورہ روم میں ارشاد ہوا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اللہ صرف مسلمانوں سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے جو پہلے سے مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں دیں، پھر وہ اللہ ہی ہے جو تم کو موت دے گا، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. غور کریں، دنیا میں آپ کسی بڑے سے بڑے مشرک سے پوچھئے، کسی بڑے سے بڑے پجاری سے پوچھئے، کسی بڑے سے بڑے مندر کے پروہت سے پوچھئے کہ بھائی آپ جن کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں، جن کی بندگی کر رہے ہیں، جن سے کچھ مانگ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کسی کو پیدا کیا؟ شاید دنیا میں کوئی ایک بڑے سے بڑا مشرک اپنے اس خدا کے لیے جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ انہوں نے مجھ کو پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہہ پائے گا کہ انہوں نے کسی ایک مکھی کو بھی پیدا کیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ انہوں نے کسی ایک حقیر سے ذرے کو بھی پیدا کیا ہے. عجیب بات ہے، دنیا میں جن جن لوگوں کو لوگ خدا مانتے ہیں ان کا جنم دن بھی تو مناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود جانتے ہیں یہ بات کہ وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر پیدا ہوئے. تو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ان کے باپ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس شہر کے رہنے والوں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس علاقے کی گائے بیل کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس بکسین تک نکلنے والے سورج کو کس نے پیدا کیا تھا؟ چاند کو کس نے پیدا کیا تھا؟ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ آپ تو خود کہہ رہے ہو نا بہت بہت شکریہ کہ فلاں جگہ پر وہ پیدا ہوئے. اگر آپ یہ کہتے کہ وہ تو ہمیشہ سے تھے تو ہم کچھ اور پوچھتے آپ سے، لیکن آپ نے تو ہمارے لیے مشکل خود آسان کر دی. آپ تو خود کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ پر فلاں نے جنم لیا، جس کا مطلب آپ خود مان رہے ہو کہ وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، وہ پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. کتنی سمپل سی بات ہے، کتنی واضح سی بات ہے. پھر اس کے بعد اگر تم یہ کہتے ہو کہ پیدا تو کسی اور نے کیا تھا مگر روزی ہم کو یہی دیتے ہیں، اچھا بھائی تو تم سے پہلے روزی کون دے رہا تھا اور ان سے پہلے روزی کون دے رہا تھا؟ تمہارے باپ کو روزی کس نے دی تھی؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں لوگ روزی کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ دنیا میں لوگ پیتے تھے، دنیا میں لوگ کھاتے پیتے تھے، کھیتی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، سورج نکلتا تھا، دھوپ نکلتی تھی، چاند نکلتا تھا، یہ سب ہوتا تھا. تو یہی سب تو روزی کے سامان ہے، تو ان سے پہلے بھی روزی انسانوں کو کون دیتا تھا؟ کتنی صاف بات، محمد رسول اللہ کے ذریعے خدا کی طرف سے پیش کی گئی کتاب میں کہا گیا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، موت بھی وہی مالک تم کو دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا وہی مالک. اور پھر اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، وہی سوال جو میں نے ابھی کیا تھا، یہ اللہ کا کیا ہوا سوال ہے. وہ تمام شرکا جن کو تم خدا کے علاوہ کسی بھی درجے میں کچھ مانتے ہو، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، ان میں سے کوئی ہے جو اس میں سے کوئی کام کر کے دکھائے؟ سبحانہ وتعالی عما شرکون، بات بالکل سچی اور پکی یہی ہے کہ وہی مالک، وہ مالک پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں دنیا کے لوگ نہ جانے کس کس کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سورہ فاتر میں ارشاد ہوا قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. اے محمد، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں، اے محمد تم دنیا کے انسانوں کو اس طرف متوجہ کرو، ان سے یہ ان کو یہ سمجھاؤ، ان سے یہ کہو ارأيتم شركاءكم، کیا تمہارا خیال ہے تم اس ایک مالک کے سوا جن جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی بندگی کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا کسی بھی نام سے پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا مجھ کو دکھاؤ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا ہے، یہ مجھ کو دکھاؤ، ان کی پیدا کی ہوئی زمین کا کوئی حصہ مجھے دکھاؤ. ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. اچھا اگر زمین نہیں دکھا سکتے تو کیا آسمانی مخلوقات میں سے کوئی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو، اللہ نے نہ پیدا کی ہو، ذرا مجھ کو اس کا نام بتا دو، وہ دکھا دو. پھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے ذریعے جو کتاب قرآن دیا، جو قرآن جو کتاب دی، اس کتاب میں اس مالک کی طرف سے بہت صاف صاف ایک بات اور کہی گئی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے محمد تم سے پہلے جب کبھی کوئی رسول دنیا میں کہیں بھیجا تو ہم نے صاف صاف اس کو ایک بات یہ ضرور سکھائی ہے اور اس کے ذریعے اس کی قوم تک یہ پیغام ضرور پہنچایا ہے انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدون اس لیے صرف میری بندگی کرنا. پچھلے تمام نبیوں نے یہی سکھایا تھا، اگر بعد میں آنے والی کچھ قومیں کچھ اور کرنے لگی ہیں, جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے علاقے میں بھیجے گئے نبیوں رسولوں کے راستے سے ہٹ گئی. محمد رسول اللہ ان کو اپنے نبیوں رسولوں کے راستے سے توڑنا نہیں چاہتے, بلکہ وہ اپنے نبیوں رسولوں کے اصلی راستے سے جوڑنا چاہتے. یہاں تک کہ خود اس معاملے کو بالکل صاف کر دینے کے لیے اور کوئی امکان باقی نہ رہ جائے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کی بندگی کرنے لگے, انسانوں میں ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ کسی کو نیک دیکھتے ہیں, بزرگ دیکھتے ہیں, اللہ سے قریب دیکھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے والا دیکھتے ہیں, اللہ اللہ کرنے والا دیکھتے ہیں, برائیوں سے محفوظ دیکھتے ہیں. تو بعض انسان بجائے ان انسانوں کی اتباع کرنے کے ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھے انسانوں کی عبادت نہیں کرنی ہم کو, اچھے انسانوں کی اتباع کرنی ہے, یعنی ان کی اچھائیاں اپنے اندر اتارنی ہے, ان کو فالو کرنا ہے, ان کے کہنے کو ماننا ہے, ان کو خدا نہیں بنا دینا. لیکن یہ کمزوری انسانوں میں ہوتی ہے اور بعض علاقوں کے انسانوں میں زیادہ ہی ہوتی ہے. لوگ اشارہ سمجھ گئے, اپنے اپنے رشتہ دار ان کو یاد آ گئے اور خود اپنا ماضی بھی یاد آ گیا. ماشاءاللہ کتنے چڑھاوے چڑھا چکے ہوں گے اب تک. ہری چادر بھی چڑھا دی, لال بھی چڑھا دی, پیلی بھی چڑھا دی, پھول بھی چڑھا دیے, اگربتی بھی چڑھا دی, پتہ نہیں کیا کیا چڑھا دیا. یہ انسانوں کا ایک عجیب کمزوری ہے. جس انسان کو اچھا نظر آتا ہے, ان کو آتا ہے, وہ اس کے سامنے فوراً جھکنے لگتے ہیں. کسی نہ کسی درجے میں یہ کمزوری ہم سب میں ابھی تک موجود ہے. جب کوئی اللہ والا ہمارے علاقے میں آتا ہے اور ہمیں اس کے اجتماع کا انتظام کرنا ہوتا ہے, بیان کا انتظام کرنا ہوتا ہے, تو جہاں ہم منتظم لوگ اس بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ کہاں آرام کریں گے کہ شور نہ مچے, لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو, اور وہاں منتظم لوگوں کو ایک بڑی پریشانی اس پر ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسافے سے ان کو کیسے بچائیں. اس لیے کہ مسافہ نہیں ہوتا, وہ امریکہ کا اسٹنگر میزائل ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے مسافے کا شوق؟ مسافے کا شوق بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اسی شرک کا ایک حصہ ہے. سمجھو ذرا اس کو. دو گھنٹے کا بیان کسی اللہ والے نے کیا, اس دو گھنٹے میں اس نے بیان کیا کہ دیکھو کسی کو تکلیف مت پہنچانا, کسی کو اذیت مت پہنچانا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کسی کو آرام پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. مجمع سنتا رہا, روتا رہا, اور دعا میں تو اتنا رویا اتنا رویا کہ فرشتوں کو بھی رحم آ گیا, اب محرم کی مجلسیں بھی پیچھے چلی گئیں. لیکن اس کے بعد جیسے دعا ختم ہوئی, پورا مجمع اس بزرگ کو تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے حملہ شروع کر دیا, جس کو میں کہتا ہوں محبت کی دہشت گردی. یہ اردو ادب میں ایک اضافہ ہے میرا, ثواب ملے گا مجھے. بے وقوفوں کی محبت کی دہشت گردی. اس لیے جی چاہتا ہے کوئی لوہے کا لفٹ بنائی جائے, اس میں اوپر سے اللہ والے کو اتارا جائے اور چاروں طرف بندوق لیے ہوئے کھڑے ہوں سب, جو مسافہ کرنے آئے گا اس کو وہی شہید کرے. یہ کیا ہے مسافہ؟ یہ ہے کیا؟ اچھا مسافہ نہیں کر پاتے تو لوگ چھوتے ہیں, چھو لے بس, چھوا مغفرت ہو گئی, چھوا تقوی آ گیا. وہ تو غنیمت ہے کہ ابھی موت لکھی نہیں، ورنہ بہت دفعہ مر چکے ہوتے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے. بات ہنسو مت، سنجیدگی سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ وہی چیز ہے کہ اندر سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس اللہ والے کو چھو لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اتباع کا ذہن نہیں جاتا، زندگی بدلنے کا ذہن نہیں جاتا، جھوٹ چھوڑنے کا ذہن نہیں جاتا، بدنظری چھوڑنے کا ذہن نہیں جاتا، بے ایمانی چھوڑنے کا ذہن نہیں جاتا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں اب نہیں بولیں گے، یہ وعدہ کوئی نہیں کرتا، بس چھو لیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وہی چیز ہے جس کا کلائمیکس ہے دراصل یہ کہ انسان نیچے جھک جاتا ہے، ہاتھ جوڑنے لگتا ہے، مانگنے لگتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، مناجات کرنے لگتا ہے. اسی کا ایک حصہ ہے وہ جو مسلمان دینداروں میں مگر احمقوں میں، بے عقلوں میں اور جاہلوں میں یہ بچا کھچا شرک باقی ہے. کبھی نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے ہوں اور صحابہ مسافر کے لیے ٹوٹ پڑتے ہوں. کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ملتا. کیا صحابہ کو اللہ کے رسول سے محبت کم تھی اور آج کے مسلمانوں کو اللہ والوں سے محبت زیادہ ہے؟ یہ محبت مشرکانہ محبت ہے، یہ محبت جاہلانہ محبت ہے، یہ محبت احمقانہ محبت ہے. اس محبت سے کچھ ملا نہیں کرتا سوائے گناہ کے، کیونکہ اس میں جتنی تکلیف ہم پہنچائیں گے اتنا گناہ ملے گا. صحابہ کرام اپنی طرف سے مسافر کے لیے اللہ کے رسول سے ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے تھے، بالکل. لاکھوں کے مجمع میں سے بھی اللہ کے رسول گزر جائیں، ایک روایت نہیں ملتی کہ کوئی ایک صحابی محبت میں مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہو. مسافہ ایک تہذیب کی چیز ہے، ایک شرافت کی چیز ہے، ایک سلیقے سے اظہار محبت کی چیز ہے. ہمارے یہاں تو عجیب حالت ہے کہ کوئی اللہ والا بیچارہ ضعیف معذور چھڑی لے کر چل بھی رہا ہے اور وہ زینے پہ چڑھ رہا ہے، ایک طرف چھڑی کا سہارا، ایک طرف وہ زینے کی ریلنگ کا سہارا. دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہ اللہ کے بندے کے دونوں ہاتھ گھرے ہوئے ہیں. حضرت کاش کہ کوئی بلیڈ ہاتھ جیب میں ہوتا اور دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے. اس لیے کہ چور کی سزا تو ایک ہاتھ کا کاٹنا ہے، مگر اس ڈاکو کی سزا دونوں ہاتھ سے کاٹنا ہے. یہ شرک کیسا ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ابھی شرک کے بہت سے باقیات موجود ہیں. اس لیے کہ اس زمین کا مزاج ہے شرک، اس زمین کا خاصہ ہے شرک. یہاں پیدا ہونے والے انسان کے لیے شرک کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ توجہ چاہتا ہے، زیادہ دھیان چاہتا ہے، چنانچہ اس وجہ سے اب ذرا سوچئے توحید کے مضمون کو کتنا مکمل کروایا اللہ نے قرآن کے ذریعے. جب محمد الرسول اللہ سے اعلان کروایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. محمد صاف لفظوں میں ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھا دینا، کہہ دینا کہ میں، یعنی خود محمد انی اپنے بارے میں صاف کہہ دینا، میں تمہارے نفع نقصان کے سلسلے میں کسی چیز کا بالکل کوئی مالک اور اختیار نہیں رکھتا. میں بالکل تم کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ تم کو نفع پہنچا سکتا ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. اور محمد تم تو یہ بھی کہہ دینا کہ تم اپنا ذکر چھوڑو، لن یجیرنی من اللہ احد، اللہ کی پکڑ سے مجھے بھی کوئی نہیں بچا پائے گا. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور کوئی اور کیا بچا پاتا، میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں تلاش کر سکتا، اللہ ہی مجھے بھی بچائے گا، اللہ ہی تمہیں بھی بچائے گا، میرے اختیار میں تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اب بتاؤ اس سے زیادہ صاف بیان توحید کا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. محمد صاف صاف کہہ دینا کہ میں اپنے لیے بھی, تمہارے لیے تو چھوڑو, میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں, الا اللہ تعالیٰ اگر کچھ چاہے تو. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير, اور اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو سنو میں کتنی بھلائیوں کو بٹور لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ پہنچتی. تم تو دیکھ رہے ہو کہ طائف میں میرے پیر توڑے گئے, احد میں میرے دندان مبارک شہید ہوئے, میرا چہرہ زخمی ہوا. تم دیکھ رہے ہو میرا بیٹا ابراہیم میرے گود میں اس کا انتقال ہو گیا, میرے بیٹے طاہر کا انتقال ہوا, میرے بیٹے طیب کا انتقال ہوا, میری بیٹی زینب شہید ہوئی, میں کسی کو نہیں بچا سکا. تم سب دیکھ رہے ہو کہ میرے پیٹ پر پتھر بنتے ہیں, میرے گھر میں دو دو مہینے چولہے نہیں جلتے, میری بیٹیاں میرے نواسے بھوکے رہتے ہیں. یاد رکھنا, اگر میں کچھ بھلا اپنا بھی کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر تو میں یہ سب نہ ہونے دیتا, میں اتنی تکلیفوں میں مبتلا نہ ہوتا. ان انا الا نذیر و بشیر, میرا صرف ایک کام ہے, مالک کی طرف سے تم کو آگاہ کر دوں. صحیح راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی, غلط راستے پر چلو گے تو جہنم میں جلو گے. بس میرا یہ کام ہے, اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ نے اللہ کی طرف سے پورا پیغام پہنچا دیا, کمی آپ کی طرف سے نہیں ہے, نہیں تھی, کمی ہماری طرف سے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اتنے فکر مند رہتے تھے, اتنے فکر مند رہتے تھے کہ یہ لوگ کہیں مجھے خدا کا درجہ نہ دینے لگے, کہیں یہ لوگ میرے مقام سے اوپر کا درجہ مجھے نہ دینے لگے. اللہ کے رسول, ذرا سوچو, مسئلہ کسی ولی کا نہیں ذکر کر رہا ہوں میں, کیا حیثیت ہے ساری دنیا کے اولیاء کی, رحمت دو عالم, سید المرسلین, امام الانبیاء, وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جن کے انگلی کے اشارے پر اللہ کے حکم سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے, جن سے اللہ نے وہ معجزات دکھوائے جن معجزات کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی مان پڑ گئے, جن کے منبر پر کھڑا ہو جانے کے وقت میں درخت رونے لگا اور درخت کے رونے کی آواز خود صحابہ کرام کو سنائی پڑی, جن کو سلام کرنے کے لیے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر چل کر آیا, اللہ کے رسول کو سلام کیا اور پھر واپس چلا گیا, جن کا حال ایسا تھا کہ جس حال کو بیان کرنا بھی ہمارے جیسوں کی بس کی بات نہیں ہے, جس اللہ کے رسول کی روحانیت میں ایسی طاقت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو مسخر کر دیا تھا, جس کے ذریعے اللہ نے اپنی سچائی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا, بڑی طاقتوں کا غرور توڑ دیا, جس کی قیادت میں اللہ نے مٹھی بھر بے سہاروں کو بڑی بڑی طاقتوں پر فتح نصیب فرما دی, جس کے غلاموں کی مدد کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوجیں اتروا دی. مگر اس کا کیا حال تھا, وہ ہر وقت ڈرا کرتا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو اللہ کا کام ہے, میرے ساتھ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ لوگ میرے یہ معجزے دیکھ کر کہیں میری بندگی نہ کرنے لگے, مجھے دعا نہ مانگنے لگے, مجھے خدا کا درجہ دینے نہ لگے. چنانچہ آپ بار بار فرماتے تھے, لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم, اے لوگو, جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندے کے بجائے خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا, اس طرح تم میرے مقام کو بندگی سے اوپر اٹھا کر خدائی کے برابر مت کھڑا کر دینا. انما انا عبدہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولو عبد اللہ و رسولہ, تو ہمیشہ جب تم میرا نام لیا کرو تو میرے رسول ہونے کا تذکرہ بعد میں کیا کرو, میرے بندے ہونے کا تذکرہ پہلے کیا کرو. کیا کلمہ سکھایا انہوں نے ہم کو, یہی تو سکھایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. محدث طبرانی نے اپنے معجم میں اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے، لا ترفعونی فوق حقی، اللہ اکبر، لا ترفعونی فوق حقی فإن اللہ تعالی قد اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا. مجھے میرے حق کے اوپر نہ اٹھانا، جو میرا مقام ہے اس میں مبالغہ اور غلو مت کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي عَبْدًا قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَنِي رَسُولًا، یاد رکھنا اللہ نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا بندہ بنایا. رحمت دو عالم، یہ ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی لے جاؤ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات قریب تھی، انتقال سے چند لمحے پہلے، آخری وقت ہے. صحابہ کرام مسجد نبی میں، مدینہ کی گلیوں میں بس عجیب حالت میں ہیں، عجیب کیفیت ہے، عورتیں رو رہی ہیں، حضرت فاطمہ کا برا حال ہے، ازواج مطہرات کا برا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے، بار بار غشی ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر آپ پانی اپنے اوپر ڈلوا رہے ہیں، غشی ہو جاتی ہے، پھر پانی ڈلوا رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے، سکرات موت کی کیفیت شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے، اور آپ بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ موت کی تکلیف کو محمد کے لیے آسان کر دے، محمد کی تکلیف کو موت کے لیے آسان کر دے. اس وقت بھی اس کیفیت میں آپ فرماتے ہیں دعا کے لیے، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد، اللہ اللہ میں دنیا سے آ جانے والا ہوں، اب میری قبر بنے گی، میری قبر کو کوئی بت مت بننے دیجیے گا، کوئی میری قبر کی عبادت نہ ہونے لگے دنیا میں، جیسے اچھے بہت سے لوگوں کی قبروں کی عبادت ہوتی ہے، اللہ میری قبر کو کوئی عبادت گاہ نہ بننے دیجیے گا. غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے ہمیشہ ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ ہے سیرت النبی کا بیان. سیرت النبی میں، اللہ کے رسول کی سیرت میں سب سے بڑا مقام ہے توحید کا، اور توحید کو بیان کیا میں نے قرآن کے ذریعے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے. اس موضوع کو اگر بیان کیا جائے تو ایک مجلس نہیں، کم سے کم 10-15 مجلسیں چاہیے، پورے سال کی مجلسوں میں اگر صرف توحید کا بیان کیا جائے کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کو بیان فرمایا. تب بھی شاید پورا مضمون بیان نہیں ہو سکتا. کیا حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں؟ آپ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا گود میں آپ کی، ابراہیم نام تھا ان صاحبزادے کا، اور اسی دن سورج کو گرہن لگا تھا، تو لوگوں میں یہ چرچا پھیلنے لگا کہ بھئی ہمارے یہاں تو یہ بات مانی جاتی ہے کہ سورج کو گرہن جس دن لگتا ہے اس دن کوئی بڑی گھٹنا ہوتی ہے، کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اور اسی کہ غم میں سورج کو گرہن لگتا ہے، تو اب تو لگتا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ واقعی محمد بڑے آدمی ہیں، کیونکہ آج ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اور آج ہی سورج کو گرہن لگا. یہ ایمان نہ لانے والوں میں چرچا شروع ہوا، دوسروں میں غیروں میں تذکرہ شروع ہوا کہ لگتا ہے کہ محمد بڑے آدمی ہیں. اب سوچئے ذرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے, کیا آپ خاموش رہتے, کوئی تبصرہ نہ کرتے, بلکہ آپ یہ سوچتے کہ یہ اللہ میاں کا بھی انتظام ہے کہ لوگ خود کم سے کم اسی راستے سے یہ سوچنے لگے کہ محمد بڑے آدمی ہیں تو یہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں سچائی ہے, لہذا اگر میں خاموش بھی رہوں گا تو اس سے تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جتنا مجھے اب تک ستا رہے تھے شاید اب نہ ستائیں, ان کی جرأت, ان کی گستاخیاں کم ہو جائیں, اور کیا پتہ آج یہ یہاں تک پہنچیں کل کو اور آگے بڑھ کر ایمان ہی قبول کر لیں. اس لیے میں خاموش رہوں, میں تو ان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ سورج اس لیے گرہن اس کو لگا ہے کہ میرے بیٹے کا آج انتقال ہوا, یہ تو یہ خود کہہ رہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر دین کا کام کرنے کی غلط سنت قائم نہیں کرنا چاہتے تھے. لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر غلط بات کو معاشرے میں چلنے دینے کا غلط رواج قائم نہیں کرنے دینا چاہتے تھے. جیسے ہی آپ کے کان میں یہ بات پڑی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, آپ نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا جاؤ پورے شہر میں اس بات کو عام کر دینا, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیات احد. یاد رکھنا یہ بات اچھی طرح سب لوگوں تک پہنچا دینا کہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوقات ہیں, کسی کی زندگی اور کسی کی موت سے کوئی تعلق ان کے گرہن کا نہیں ہوا کرتا, یہ اللہ کا اپنا نظام ہے, اس کے تحت یہ سورج اور چاند کو گرہن لگا کرتا ہے, کسی کی زندگی اور کسی کی موت سے سورج کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو ذرا ہمارے سوچنے کا طریقہ اور اللہ کے رسول کے سوچنے کے طریقے میں کتنا فرق ہے. آج تو عجیب حالت ہے, جو مرید اپنے شیخ کو اونچا اڑاتا ہے وہ مرید شیخ کا بہت قریبی بن جاتا ہے. جو اونچا اڑائے, حضرت ہم نے آپ کے بارے میں یہ خواب دیکھا کہ آپ کل ٹہل رہے تھے جنت میں, اب حضرت خوش ہو گئے, یہ مرید بہت بڑھیا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, سبحان اللہ. تو پھر اب یہ اگر خوابوں کی یہی دنیا چلے گی تو پھر ماشاء اللہ کوئی دن آپ آ کر یہ خواب دکھاؤ گے کہ حضرت ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کی بیوی سے نکاح کر لیا. اب خواب کو سچا ماننے والے ہو, اب مانو سچا. میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ ہندوستان کے وزیر اعظم بن گئے, تو اب جناب جو ہیں وہ کہیں کہ ہاں بھائی میں وزیر اعظم بن گیا, تو آپ وزیر اعظم میں 7 ریس کورس پر جانے کے بجائے آپ جائیں گے پاگل خانے میں جہاں لگیں گے بجلی کے شاک. جی لیکن آج زمانہ ایسے ہی ہے, کوئی الٹی سیدھی باتوں کو لوگ بیان کر کے تقرب حاصل کرنا چاہتے, اور خرابی ان کی ہے جو ایسے جھوٹ اور ایسے مکر و فریب والوں کو انکریج کرتے ہیں. اور یہ ساری خرابی جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے توحید و شرک کے مسئلے سے. جس انسان کی توحید پختہ ہوتی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, خطا کار ہے, گنہگار ہے, اللہ کے حق کے مطابق وہ اس کی اطاعت نہیں کر سکتا, اگر اللہ نے مغفرت کر دی تو مغفرت ہو جائے گی. جتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا رہے گا, یہ ہے ولی ہونے کی پہچان. چنانچہ توحید کس طرح پختہ ہونی چاہیے ہم سب کے دلوں میں, کتنے دل کے اندر یہ بات مضبوط ہونی چاہیے کہ میری تمام ضرورتیں اللہ پوری کریں گے, اللہ پوری کریں گے, مجھے اللہ سے مانگنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب اللہ کے محتاج ہیں. توفیق کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اضافہ کر دوں, پچھلی آسمانی کتابیں جتنی آج موجود ہیں ان میں بھی توحید کا تذکرہ ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توحید کے مضمون کو تمام دوسرے مضمونوں کی طرح جس طرح مکمل کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے, اور محمد الرسول اللہ کی عملی زندگی کے ایکسپلینیشن کے ذریعے اللہ نے اس طرح اتنا روشن اور واضح کرنے کا مقام پچھلی کتابوں کو اور پچھلی نبیوں کو اگر حاصل نہ رہا ہو تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. قرآن مجید نے جس طرح اس کو مکمل کیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو مکمل کیا, آپ سوچیں اتنی وضاحتوں کے بعد بھی مسلمانوں میں کتنا شرک گھس آیا ہے. اگر اتنی وضاحتیں نہ ہوئی ہوتی تو کیا حال ہوتا, کیا حال ہوتا, کس قدر مسلمانوں میں, خصوصاً ہم جس ملک میں رہتے ہیں, دیکھو انسان جہاں رہتا ہے وہاں کے ماحول کا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے, ماحول کا اثر موسم کی طرح پڑتا ہے, موسم کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے, چاہے وہ انسان نیک ہو یا برا, موسم کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے, اسی طرح ماحول کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہے. ہم ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ایکسٹرا کوشس رہنا پڑے گا, زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا, زیادہ چوکنا اور ہوشیار و بیدار رہنا پڑے گا اس شرک اور توحید کے معاملے میں, اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف شرک کا ماحول ہے. اس کا اثر ہمارے اوپر نہ پڑتا تو تعجب تھا, ہمارے اوپر پڑ رہا ہے, اور اسی لیے ہندوستان میں ایمان و اسلام کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے, زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, زیادہ ہوشیار اور بیدار رہنے کی ضرورت ہے, زیادہ ایسے اللہ کے بندوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے جو ایک طرف نبیوں اور تمام اولیاء اللہ کی محبت بھی سکھائیں, ادب بھی سکھائیں, تعظیم بھی سکھائیں, ان کے راستے پر قربان ہو جانے کا مزاج سکھائیں, ان کا اتباع بھی سکھائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ دیکھو اتباع محبت اور عبادت اس میں فرق ہے. محبت اور اتباع تک آگے رہنا اور خوب محبت رکھنا اور خوب اتباع کرنا, لیکن بندگی اور عبادت ایک اللہ کے سوا کسی کے نہیں کرنی, کسی کے نہیں کرنی. جب نبی و رسول محمد الرسول اللہ کی نہیں کرنی تو اب باقی اور کا ذکر ہی کیا ہے. توحید کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں ایک دوسرا بہت اہم مضمون جو ہمارے سامنے کھلا وہ ہے آخرت کا مسئلہ. آخرت, مرنے کے بعد انسان جہاں جائے گا اس آخرت کا بیان جس طرح قرآن مجید میں کیا گیا ہے, سنیے. پہلے تو ایک آدھ آیت میں وہ سناتا ہوں جس میں اللہ تعالی نے ان شکوک و شبہات کو دور کیا ہے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ جو انسانوں کے ذہنوں میں جہالت کی وجہ سے آخرت کے امکان کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں. ارشاد فرمایا سورہ روم میں, وہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ ولہ المثل الاعلی فی السماوات والارض. فرمایا وہی ہے اللہ جس نے سب سے پہلے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا اور وہی دوبارہ ان کو پیدا کر دے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اور دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں تو تمہارے حساب سے زیادہ آسان ہونا چاہیے. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کا کی دلیل ہے. تم یہ تو مان چکے ہو کہ پہلی بار اللہ ہی نے پیدا کیا, اور تو تم کسی کا نام نہیں بتا سکے نا. تو جب پہلی بار وہ پیدا کر چکا تو کسی چیز کو پہلی بار بنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے یا اسی کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ تو جب پہلی بار وہ بنا چکا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ تم کو کیوں لگتا ہے کہ آخرت میں دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم ایک بار مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ یہ تو تم مان چکے ہو کہ تم کو ہم نے پہلے ہم ہی نے پیدا کیا تھا. تو جب ہم تم کو پہلے پیدا کر چکے ہیں لا شے سے, تو اب تمہارے بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کر کے تم کو دوبارہ کھڑا کر دینا یا تم کو دوبارہ کوئی وجود دے دینا ہمارے لیے تو پہلے کے مقابلے میں تمہارے حساب سے زیادہ آسان ہونا چاہیے. اسی طرح کی ایک دلیل اور پیش کی اللہ پاک نے, ارشاد فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. کیا وہ اللہ جس نے آسمان بنا دیے, زمینیں بنا دیں, اور کیا وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ تمہاری طرح کی مخلوق دوبارہ پیدا کر دے, تم کو دوبارہ بنا دے؟ سبحان اللہ, اتنی عظیم الشان مخلوقات اس نے بنا دی اور تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے, کیسی بات کرتے ہو؟ بلا وہو الخلاق العلیم, بلا شبہ وہ عظیم پیدا کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی. اب جو کچھ حالات آخرت کے بیان کیے ہیں, قیامت کے دن کے بیان کیے ہیں قرآن مجید نے اور رحمت دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ان کی ایک دو مثالیں سنیے. ارشاد ہوا سورہ حج میں, یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے انسانو, اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا, جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے بچتے رہنا, اس لیے کہ زلزلہ, قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا واقعہ ہے. تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلانے پاتے بچے کو پھینک دے گی, بھول جائے گی بالکل, اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ حمل گر جائے گا, بچہ ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی سی حالت میں ہیں, حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس سے لوگ پاگل اور بدہواس ہو رہے ہوں گے. ارشاد ہوا ایک اور مقام پر کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. جس دن کہ قیامت آئے گی اور وہ چیخ سنائی پڑے گی, اس دن حالت یہ ہوگی کہ ہر انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا, اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا, اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا. اس دن ہر ایک کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنی پڑی ہوگی, اپنی سوا کسی اور کی کوئی فکر کسی کو نہیں ہوگی. اس دن کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے, کھلے ہوئے ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے, ہنس رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرۃ
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. اس دن کچھ چہرے وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, جن کے اوپر افسردگی چھائی ہوئی ہوگی, اور وہ بہت بری طرح ذلیل ہو رہے ہیں. کیا ہوگا مرنے کے بعد, آخرت کے بعد جب سزا دی جائے گی, تو جن کو سزا ملے گی جو پاپی ہوں گے, جو پاپ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے, جو اپنی روحانیت کو گندا کر کے گئے ہوں گے, جانوروں والی حرکتیں کر کے گئے ہوں گے, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ والذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم يسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے, آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے, اور ان کے اوپر سے, سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, جس پانی کے ذریعے سے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب گل جائے گا, اور ان کی ٹھکائی پٹائی کے لیے لوہے کے گرل ہوں گے, اور جب وہ چاہیں گے, جب وہ نکل کے بھاگیں, تو پھر ان کو ایک مرتبہ پکڑ کے لایا جائے گا, عیدو فیہا, اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کی یہ سزا, ذوقوا عذاب الحریق, ذوقوا عذاب الحریق. بھاگنے کا یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے. ارشاد ہوا ایک اور جگہ پر, الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. جو لوگ اس قرآن کو جھٹلائیں گے اپنے قول سے یا عمل سے, اور جھٹلائیں گے ان تمام چیزوں کو جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, وہ جان لیں گے تھوڑے دن کے بعد کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے, جب ان کے گلوں میں توک پہنائے جائیں گے, اور ان توکوں میں پیچھے زنجیریں ہوں گی جن کے ذریعے ان کو گھسیٹا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر, گلے میں توک ہوگا, توک میں زنجیریں ہوں گی, زنجیریں فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گی, اور وہ ہمیں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے جہنم میں, لے جا کر جھونک دیں گے ہم کو. فرمایا, ان سدرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم. جو زقوم کا پیڑ ہے, یہ گناہ کرنے والے جہنمیوں کو کھلایا جائے گا, جس کا حال یہ ہوگا کل مہلی, کہ وہ مٹی کے تیل کی طرح, تلچھٹ کی طرح ہوگا, اور وہ ابل رہا ہوگا, ابلتا ہوا ہوگا پیٹ کے اندر, کغلی الحمیم, اور اس وقت بھی کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم, اب اس کو اسی طرح پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ اور اس کو جہنم میں نیچے پھینک دو, اور پھر اس کے بعد آگ میں جھونک دو, اور پھر اس کے اوپر کیا کرو, ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم, اور پھر اس کے اوپر, سر کے اوپر سے کھولتے ہوئے پانی اس کے اوپر ڈالو. ارشاد ہوا سورہ تحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, اے وہ مردو, اے وہ عورتو جو ایمان لے آئے ہو, اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو اس آگ سے جس میں, جس کا ایندھن بنائے جائیں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکت غلاظ شداد, ان کے اوپر وہ فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو بڑے سخت مزاج ہوں گے, بہت کڑے ہوں گے, اور وہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالیں گے, اور جو اللہ ان سے کہتا جائے گا وہی کرتے جائیں گے. آخرت کا بیان, پھر میں عرض کرتا ہوں, محمد الرسول اللہ کے ذریعے اللہ کی دی گئی کتاب میں آخرت کا جیسا بیان ہے, یہ دل کو دہلا دینے والا ہے. آخرت, میرے عزیز بھائیوں, میری بچیوں, میرے بچوں, میری بہنوں یہ کھیل نہیں ہے، آخرت آخرت کے معاملہ بہت سخت ہے، آخرت کے معاملہ بہت سخت ہے، آخرت کے معاملہ بہت سخت ہے. یہ اسی کا تو نتیجہ تھا کہ رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود، 100% گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود، کبھی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن لوگوں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا گنہگار اللہ سے اتنا نہیں ڈرتا تھا اور آخرت کے معاملے میں اللہ سے اتنا رو رو کر اللہ سے معافی نہیں مانگتا تھا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. حضور کو روتا بلکتا دیکھ کر، تڑپتا اور معافی مانگتا دیکھ کر ان کی بیویاں تک چیخ اٹھتی تھی، کہتی تھی اللہ کے رسول آپ اتنا اس قدر اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں، اتنا زیادہ اتنی اس قدر گل گلا کیوں رہے ہیں، آپ سے تو کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، آپ سے تو کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے بعد کیا حالت ہے؟ تو آپ صرف یہی جواب دے کر خاموش کر دیتے تھے کہ عائشہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں، اگر یہ بات ہے تو مجھے تو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ایسی دعا ایسی دعا ایسی دعا، اللہ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف عطا کر، اللہ اس بے خوفی کو اس غفلت کو دور کر دے جو ہمارے اندر بھر گئی. آپ مانگا کرتے تھے اللہم انک تسمع کلامی وترا مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفا علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر دعاء من خدع لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما. اللہ سے آپ کہا کرتے تھے اللہ اللہ آپ میری بات بھی سن رہے ہیں اور جہاں پر کھڑے ہو کر میں جس حالت میں آپ کو پکار رہا ہوں وہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں. عرفات کے میدان میں، حج کے دن، احرام کی حالت میں آپ اللہ سے یہ مانگ رہے تھے، اللہ آپ میری بات بھی سن رہے ہیں، میری دعا بھی سن رہے ہیں، یہ جگہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میرا چھپا ہوا حال اور میرا کھلا ہوا حال سب آپ جانتے ہیں، اور میرا کوئی کام آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میری کوئی بات آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ ان البائس الفقیر، اور اللہ میں مسکین ہوں، میں بیچارہ ہوں، میں فقیر ہوں، الوجل المشفق اور میں کانپ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، لرز رہا ہوں، المقر المعترف بذنبی اور اللہ میں اپنے گنہگاری کا اقرار کر رہا ہوں، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین. اللہ جیسے کوئی مسکین بھیک کا پیالہ لے کر کسی سے بھیک مانگتا ہے، اللہ میں اس طرح آپ سے آج بھیک مانگ رہا ہوں. وادعوک دعاء الخائف الضریر، اور جیسے کوئی ڈرا ہوا اندھا آفت میں مبتلا انسان ٹٹول ٹٹول کے کسی کو پکارتا ہے، کوئی مجھے پکڑ لے، کوئی مجھے تھام لے. وادعوک دعاء الخائف الضریر، اللہ میں اسی ڈرے ہوئے اندھے انسان کی طرح آپ کو پکار رہا ہوں. وادعوک دعاء الخائف الضریر دعاء من خضعت لك رقبته، اور اللہ میں اس شخص کی طرح آپ کو پکار رہا ہوں جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہو اور جس کے آنسو آپ کے لیے بہ پڑے ہوں. وذل لك جسمه، اور جس کا پورا بدن اللہ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہو, وہ رغی ملک انف ہو, اور جس کی وہ اپنی ناک آپ کی دہلیز پر رگڑ رہا ہو, آپ کی چوکھٹ پر رگڑ رہا ہو, آج میرے اللہ اس دعا کے بعد بھی مجھے محروم نہ واپس کیجیے گا, مجھے خالی ہاتھ واپس نہ کیجیے گا. اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ وکن بی رؤوف الرحیمہ, اور آج تو میرے لیے بر رحمت کا فیصلہ کر دیجئے, شفقت کا فیصلہ کر دیجئے. اللہ اکبر و کبیرہ, صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر. ان لفظوں میں اور اس کیفیت کے ساتھ تو آج تک دنیا کے کسی مجرم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی تھی. آپ جن سے کبھی غلطی نہیں ہوئی, جو آپ نبیوں کے امام ہیں, آپ روح اول ہیں, آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ اللہ کا آپ اللہ کی طرف سے اتارے گئے نور ہیں. آپ چاہیں ہم بندے تو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا مقام کیا ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں. اس کے باوجود آپ کی بندگی, آپ کی مسکنت, آپ کا اندر کا کیا حال تھا, آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے تھے اور اللہ کو کیا سمجھتے تھے, کس طرح اپنے اور اللہ کے درمیان فرق رکھتے تھے, اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر, تڑپ تڑپ کر, گل گلا کر معافی مانگتے تھے کہ کسی مجرم کو بھی ترس آ جائے, کسی کو رحم آ جائے. اللہ اللہ آج اللہ اپنے محبوب کے برکت سے کوئی ذرہ اس خوف کا ہم کو عطا کر دے. میرے اللہ ہم تنگ آ گئے ہیں اپنی بے خوفی سے, ہم تنگ آ گئے ہیں, ہمارے دل سے خوف نکل گیا, ہمارے دل سے خوف نکل گیا, ہم سمجھنے لگے کہ ہم بہت نیک بن گئے, ہماری تو مغفرت ہو ہی جائے گی. اللہ کچھ بہانہ تلاش کر لیجئے اور ہم کو یہ خوف دے دیجئے. اللہ یہ ہے آخرت, یہ ہے آخرت کے سلسلے میں قرآن کا بیان, اور یہ ہے آخرت کے سلسلے میں سیرت النبی کی گواہی. یہ ہے سیرت النبی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح آخرت کو کیا سمجھا تھا, کس طرح آپ جنت کو مانگتے تھے, کس طرح آپ جنت کی آیتوں پر خوش ہو جاتے تھے, مسکرانے لگتے تھے, اللہ سے ہاتھ پھیلا کر جنت مانگنے لگتے تھے, اور کس طرح اللہ کی پکڑ, عذاب اور دوزخ کے تذکرے پر کانپ اٹھتے تھے. ایک صحابی عثمان ابن مضعون کا انتقال ہوا, بہت عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی, اور شاید جنت البقیع میں دفن ہونے والے وہ پہلے صحابی تھے. ایک عورت تھوڑی دور پر کھڑی ہوئی, حضور ان کے جنازے کے پاس جا رہے تھے تو ایک عورت کی زبان سے نکلا, عثمان عثمان تم تو کامیاب ہو گئے, عثمان تم تو کامیاب ہو گئے. اللہ کے رسول ایک منٹ کے لیے ٹھہر گئے, کہنے لگے کیا کہہ رہی ہو تم, تم کیا کہہ رہی ہو, آخرت کی منزل آسان ہے, تم کو پتا ہے کہ عثمان کامیاب ہو گئے اور میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر, میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا, لا يدخل عمل احدكم صاحبه الجنه, تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا پائے گا. تو صحابہ نے ہمت کر کے پوچھا, اللہ کے رسول ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے سہارے جنت میں جا پائیں, یہ تو ہم بالکل مانتے ہیں, مگر آپ کے اعمال, آپ کی زندگی, کوئی گناہ ہے ہی نہیں, آپ تو اپنی نیکیوں کے سہارے جنت میں جائیں گے نا. تو اب آپ نے فرمایا, ولا انا ولا انا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمت منه, میں بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں, میں بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں, میں بھی نہیں جا سکتا اپنے اعمال کے سہارے جنت میں, اللہ نے اگر اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیا تب تو میں جنت میں جا پاؤں گا, ورنہ عمل میرے اس لائق نہیں ہے. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, کیا ہو گیا ہم لوگوں کو, ہم نے اپنی جنت کو یقینی سمجھا, ہم نے اپنی مغفرت کو یقینی سمجھ, کھیل ہے جنت. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان اپنے پیدائش کے بعد سے لے کر اپنے موت کے وقت تک پورا وقت
اللہ کے سجدے میں گزارے تب بھی وہ اللہ کی حق ادا نہیں کر سکتا، اس سجدے کے ذریعے بھی وہ جنت میں نہیں جا پائے گا. ہاں اگر اللہ نے اپنے کرم سے جنت میں آنے کی اجازت دے دی تو جا پائے گا. جنت میں جانا کھیل نہیں ہے، جنت میں جانا کھیل نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا جنت ہے، اللہ کا سودا جنت ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی طرف سے جو کتاب لائے اور جس طرح خود ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ اس قرآن کی عملی تفسیر بنا، اے لوگو اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، ابھی ہم کو اس دین کی ہوا بھی نہیں لگی، ابھی ہم کو اس دین کی ہوا بھی نہیں لگی، ابھی ہم بہت دور ہیں اس دین سے، بہت دور ہیں. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے، ہم اپنے کو شیخ سمجھنے لگے، ہم اپنے کو عالم سمجھنے لگے، ہم اپنے کو نیک سمجھنے لگے، ہم اپنے کو دین کی محنت کرنے والے سمجھنے لگے. اللہ اللہ آج ہم کو ان سب غلط فہمیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم اور کچھ نہیں ہیں، آپ کے ذلیل بندے ہیں، آپ کے غافل بندے ہیں، آپ کے گنہگار بندے ہیں، آپ کے خطا کار بندے ہیں. اللہ اس آسمان کے نیچے ہمارے جیسے خالی ہاتھ بندے اور شاید کوئی نہ ہو. اللہ آج رحم کھا جائیے، آج رحم کھا جائیے، ہمیں اس غلط فہمی سے نکال دیجیے، اس غلط فہمی سے نکال لیجیے. اس غلط فہمی نے ہماری اصلاح کا راستہ روکا ہوا ہے، اس غلط فہمی نے ہماری اصلاح کا راستہ روکا ہوا ہے. اس بیمار کا کیسے علاج ہو جو اپنے کو بیمار ہی نہیں مانتا، کیسے اس کا علاج. صرف دو موضوع توحید اور آخرت کا ابھی بیان ہو سکا اور وقت اچھا خاصا گزر گیا. ابھی موضوعات تو بہت باقی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا ہر گوشہ سکھایا اور بہترین عملی نمونہ پیش کیا. انہوں نے دنیا کو بتایا، ہم سب کو بتایا کہ لوگوں اپنے دل کی فکر رکھنا، اپنے دل پر نظر رکھنا. دل بنتا ہے تو زندگی بنتی ہے، دل بگڑتا ہے تو زندگی بگڑتی ہے. پھر اس کے بعد پوری زندگی دل پر نظر رکھنے کا سلیقہ سکھایا، کیسی نظر رکھو دل، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسی نمازیں پڑھو، کیسا وضو کرو، کھانا کھاتے وقت اللہ کو کیسے یاد کرو، پانی پیتے وقت اللہ کو کیسے یاد کرو، سواری میں سوار ہوتے وقت اللہ کو کیسے یاد کرو، بستر پر جاؤ تو اس وقت بھی یاد کرو کہ بستر میرے رب نے دیا ہے تو تم کو آرام کی نیند بھی ملے گی اور تمہارا دل ٹھیک ہوگا. تم پانی پیتے وقت یاد کرو گے یہ پانی میرے رب نے دیا ہے، اور اگر میرے حلق سے یہ پانی میرا رب اترنے نہ دینے کا فیصلہ کر لے تو ایک گھونٹ اندر نہیں اتر پائے گا، یہ سب کچھ میرے رب کا احسان ہے. تم پانی پیتے وقت بھی رب کو یاد کرو گے تو تمہاری پیاس بھی بجھے گی، تمہارا دل بھی صاف ہوگا. تم کھانا کھاتے وقت رب کو یاد کرو، تم چپل جوتے پہنتے وقت رب کو یاد کرو، تم اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتے وقت رب کو یاد کرو، تم کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ اس وقت بھی رب کو یاد کرو، تم کسی غریب کو دیکھو اس وقت بھی رب کو یاد کرو، تم کسی امیر کو دیکھو
تب بھی رب کو یاد کرو، اپنی آخرت کو یاد کرو، تم جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تم ہر وقت جتنا اپنے رب کو یاد کرنے کی مشق کر لو گے تو تمہارا دل ٹھیک رہے گا، دل ٹھیک رہے گا تو پھر اللہ تم کو آخرت میں جنت میں بلا لے گا، اس لیے کہ جنت میں وہی جا پائے گا جس کا دل ٹھیک ہو، جس کا دل گندا ہوگا اس کے دل کو پہلے جہنم کی آگ میں تپا کر پہلے صاف کیا جائے گا پھر جنت میں جانے کا موقع ملے گا، گندا دل سیدھے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب تم خود سوچ لو تم اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہو اس سے تمہارا دل گندا ہوتا ہے یا پاک صاف ہوتا ہے، تم اپنے کانوں سے جو کچھ سنتے ہو اس سے تمہارا دل گندا ہوتا ہے یا پاک صاف ہوتا ہے، تم جس طرح آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہو اس سے تمہارا دل گندا ہوتا ہے یا پاک صاف ہوتا ہے، تم خود سوچ لو۔ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے تو چھینکنے کا انداز بھی سکھا دیا، جمائی لینے کا انداز بھی سکھا دیا، مردوں کو بھی سکھا دیا، عورتوں کو بھی سکھا دیا، لڑکیوں کو بھی سکھا دیا، لڑکوں کو بھی سکھا دیا، امیروں کو بھی سکھا دیا، غریبوں کو بھی سکھا دیا، تاجروں کو بھی سکھا دیا، کسانوں کو بھی سکھا دیا، مزدوروں کو بھی سکھا دیا، بادشاہوں کو بھی سکھا دیا، فوجیوں کو بھی سکھا دیا، ججوں کو بھی سکھا دیا، قاضیوں کو بھی سکھا دیا، شاعروں ادیبوں کو بھی سکھا دیا، دیہات والوں کو بھی سکھا دیا، شہر والوں کو بھی سکھا دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو رحمت دو عالم خود کر کے دکھا کے نہ گئے ہوں اور خود سکھا کر نہ گئے ہوں، لیکن افسوس در افسوس ہم مسلمانوں نے کیا غضب کیا ہے، ہم مسلمان نہ تو خود عمل کر رہے ہیں نہ دوسری قوموں کو بلا رہے ہیں، بلکہ ہم تو خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہیں، نہ جو سانپ خود خزانے سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ اس سانپ کو دیکھ کر کوئی اور خزانے کے قریب آ پاتا ہے، اگر ہم نہیں کر پا رہے تو کاش کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں کے اچھے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہیں، اچھے نوجوانوں سے کہیں، مردوں عورتوں سے کہیں، لوگوں ہم نہیں کر پا رہے، تم آ کر سنبھال لو اس دولت کو، تم شاید اس کی قدر کر لو، اب اسلام کو نئے خون کی ضرورت ہے۔ کون سی وہ ادا ہے جو ہم محمد الرسول اللہ کی طرف دیکھ کر اپنے کو سدھار نہیں سکتے؟ کیا محبت تھی آپ کے دل میں، کتنا معاف کرنے کا مزاج تھا، کس قدر آپ دوسروں کے لیے، اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی آپ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے؟ کیا ہم بھول گئے طائف کے دن کا وہ واقعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں سے ایک طرح سے مایوس ہو کر، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے نقل کیا کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی طرف سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ بنو اسرائیل کے مزاج میں تو نعمت کی قدر باقی ہی نہیں رہی، ان کے مزاج میں تو ناقدری ہی ناقدری ہے، تو پھر وہ اب متوجہ ہوئے حواریین کی طرف، ان ٹوٹے دل کے غریب لوگوں کی طرف، اور ان کو جا کر ان کو آپ نے سمجھانا شروع کیا، دعوت دینی شروع کی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان غریبوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب محسوس ہوا کہ بھئی یہ مکے والے تو اب نہیں مانیں گے، تو پھر آپ طائف تشریف لے گئے، اور آپ کے طائف جانے کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہی قریش کا خاندان جو مکے میں حکومت کرتا تھا وہی طائف میں بھی حکومت کرتا تھا، تو اگر آپ کو وہاں سے کوئی سپورٹ مل جائے تو مکے میں شاید پھر دوبارہ آپ کے لیے کام شروع کرنا آسان ہو جائے، ورنہ
ایک کے بعد ایک دو بڑے عظیم سہارے، ایک آپ کے چچا ابو طالب اور ایک آپ کی غم گسار بیوی خدیجہ، دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور ان دونوں حادثوں کے بعد بڑی تنہائی محسوس ہوتی تھی، اکیلا پن محسوس ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی زندگی میں، تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور طائف میں جا کر آپ اس امید پر بھی گئے تھے کہ آپ کو یہ خیال تھا کہ میں نے جس عورت کا دودھ پیا تھا، جس دائی نے مجھ کو بچپن میں پالا تھا، حلیمہ سعدیہ، وہ طائف کے قبیلے بنو سعد کی ہی رہنے والی تھیں، اس لیے آپ کو امید تھی کہ شاید طائف کے لوگ اس دودھ شریک رشتے کا خیال کر لیں گے. لیکن پھر طائف میں کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں آج تک شاید کبھی کسی نبی کو ایسا نہیں ستایا گیا جیسا طائف کے میدان میں ستایا گیا. طائف کے لیڈروں نے صرف یہی نہیں کہ بات نہیں سنی نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اپنے غنڈہ اوباش قسم کے نوجوانوں کو اشارہ کر دیا کہ محمد یہاں سے جانے نہ پائے. گھیر لیا نوجوانوں نے، اور اللہ کے رسول پر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع کر دی. بری طرح پتھراؤ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق تو اللہ کے رسول کو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے پلٹ کر ایک دفعہ طرف رخ کر کے یہ کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو عزیز بچوں، تو تین طرف سے پتھراؤ جاری رکھو، ایک طرف سے روک دو تاکہ میں کچھ بول تو سکوں، تم کچھ سن تو سکو. میں تم کو دنیا کی بادشاہی دلوانے آیا ہوں، میں تم کو جنت دلوانے آیا ہوں. میرے پیارے بچوں، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تم کو دنیا سے آخرت تک کامیاب کرنا چاہتا ہوں، میری بات تو سنو. لیکن پتھراؤ جاری رہا، اور شدت سے پتھراؤ جاری رہا، یہاں تک کہ آپ کے ہڈی پیر کی ٹوٹ گئی، آپ کے پیر زخمی ہو گئے، آپ گر پڑے، آپ بے ہوش ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ یہ منظر دیکھ کر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمانوں کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، اور فرشتوں نے اللہ رب العزت سے اب کہہ دیا، اللہ اللہ بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا اللہ. آپ نے کس دن کے لیے اتنی طاقت ہمیں دے رکھی ہے؟ کتنے دن سے محمد پیٹا جا رہا ہے، بلال گھسیٹا جا رہا ہے، خباب کو سلی پر لٹکایا گیا، خبیب کو مارا گیا، یو لبینہ اور عنیزہ دو نوجوان لڑکیوں کو مارا گیا، بوڑھی سمیہ کو مارا گیا، یاسر بوڑھے کو مارا گیا، ان کے بیٹے عمار کو مارا گیا. اللہ اب تو محمد کے یہ حال ہو گیا، اللہ اب آپ ہم کو اجازت دے دیجئے، ہم جائیں اور ہم جا کر ان پہاڑوں کو، ان پہاڑوں کے بیچ میں ان لوگوں کو پیس کر رکھ دیں، ان کا نام و نشان نہ ملے. اللہ نے بڑی عجیب و غریب حکمت کے ساتھ جواب دیا، فرشتوں کو نہ کھلی اجازت دی نہ فرشتوں کو منع کیا. ملئے اعلیٰ کے اندر ایک ہیجان بپا ہو چکا تھا. اللہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ عجیب انداز سے ان فرشتوں کو جواب دیا اور کہا، فرشتوں میری طرف سے اجازت ہے، مگر ایک مسئلہ ہے، یہ مسئلہ محمد کا ہے، اس لیے میں تم کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، لیکن عذاب کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے محمد سے خود پوچھ لینا، محمد سے پوچھنا، اس سے پوچھنا اس کی مرضی کیا ہے. اللہ اکبر. آج تک مجھے تو نہیں لگتا کہ سیرت میں کہیں بھی اللہ نے اپنے کسی حکم کے دینے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہو کہ میری طرف سے اجازت ہے فرشتوں سے پوچھ لینا. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بہانے سے ہم اور آپ تک اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک، حضور کے دوستوں اور حضور کے دشمنوں تک، سب تک یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اور ان فرشتوں کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے کہ فرشتوں تم بہت کچھ جانتے ہو، لیکن تم ابھی تک میرے محبوب کے اخلاق کو نہیں جانتے، تم میرے محبوب کی ہمدردی کو نہیں جانتے. تم جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا محبوب دشمنوں کو سزا دلوا کر خوش ہوگا، تم نہیں سمجھے ابھی تک میرے محبوب کے اخلاق کو. میرا محبوب دشمنوں کو سزا دلوا کر خوش نہیں ہوا کرتا، میرا محبوب دشمنوں کو معاف کر کے خوش ہوا کرتا ہے. چنانچہ فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے بہت ادب کے ساتھ سلام کیا حضرت جبریل نے، اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فرشتے حاضر ہیں، یہ ملک الجبال ہے، سارا نظام فرشتوں، یہ پہاڑوں کا یہ فرشتہ چلاتا ہے،
یہ فرشتے آئے ہیں, آپ کیا اجازت درکار ہے, آپ اشارہ فرما دیجئے. ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو ہم ابھی پیس کے رکھے دیتے ہیں, بہت ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنا ستایا جائے. ہم اللہ کی اجازت تو لے آئے ہیں, آپ کی اجازت درکار ہے. صلاۃ السلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ نے جواب دیا, اللہ نے اگر میری رائے بھی اس میں شامل کروائی ہے تو جاؤ کہہ دو آپ نے اپنے بندے محمد کو سزا دلوانے والا پیغمبر بنا کر تو نہیں بھیجا, آپ نے اپنے بندے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر میری مرضی شامل ہے تو میں نہیں چاہتا کسی کو سزا دی جائے, میں انتظار کر لوں گا, اگر یہ نہیں تو ان کے آنے والی اولادوں میں سے کوئی تو ایمان لائے گا, کوئی تو آخر ایمان لائے گا. اے اللہ کے رسول, ہم کس طرح آپ پر صلاۃ و سلام بھیجیں؟ ہم ہندوستانی مسلمان آج جو کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں, اس ملک کو جو ایمان ملا تھا وہ اسی قبیلے کے ایک انسان کے ذریعے سے ملا تھا. اگر اس وقت وہ سارا قبیلہ ختم ہو گیا ہوتا تو نہ وہ انسان پیدا ہوا ہوتا, نہ ہم تک شاید دین پہنچا ہوتا. محمد ابن قاسم ثقفی اسی قبیلے کا وہ انسان تھا جس کے ذریعے اس ملک تک کلمہ پہنچا. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول, آپ نے یہ بات کہی تھی, یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولادیں ایمان لائیں گی. اگر آپ نے اس اخلاق کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو قوموں کی قومیں ہدایت سے محروم رہ گئی ہوتی. یہ ہیں محمد الرسول اللہ, یہ ہیں سیرت النبی, یہ ہیں اخلاق. ہمارا کیا حال ہے؟ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, ساتھی ساتھی سے لڑ رہا ہے, پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے, میاں بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں, بیوی شوہر کو معاف کرنے کو تیار نہیں, بھائی بہن سے لڑ رہے ہیں, بچے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں, ہم پڑوسیوں کا دل دکھا رہے ہیں, اس ملک کے رہنے والوں کا دل دکھا رہے ہیں. ہندو لوگ ہمارے محلے سے دور بھاگتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے بیچ میں ہم نہیں رہ پائیں گے, یہ بہت گندے رہتے ہیں, یہ بڑے بڑے آپس میں لڑنے والے لوگ ہیں, ان کے درمیان ہم محفوظ نہیں ہیں. اے لوگوں, کیا یہی ہے اسلام؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ منہ دکھائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا رشتہ اسلام سے بہت کمزور ہو چکا, بہت کمزور ہو چکا, بہت کمزور ہو چکا. اللہ کرے نئے نئے نوجوان آئیں, ایمان قبول کریں, اللہ کے اس دین کو اپنائیں اور پھر اصلی مسلمان بن کے دکھائیں. اللہ ان کو اصلی مسلمان بنا دے, اللہ ان کے اندر اسلام کو اتار دے, اللہ ان کے رگ و پے کے اندر, ان کے خون کے ذرے ذرے کے اندر اللہ اس دین کی حقیقت کو اتار دے. اور ہم کو بھی اللہ, ہمیں بھی اللہ معاف کر دے, اور ہم کو ہماری بھی اللہ اصلاح کر. کیا حال ہے ہمارا لوگ؟ مدینے میں عید کا دن ہے, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلے ہیں, ساتھ میں دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے دونوں سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین, اللہ ان پر اور ان کی ماں پر, ان کے باپ پر, ان کے نانا پر ہزاروں مرتبہ سلام بھیجے. یہ دونوں بھی ساتھ میں ہیں, عید کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول چل رہے ہیں, راستے میں گزرتے ہیں تو کچھ بچے کھیل رہے ہیں, عید کا دن ہے, خوشی منا رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. آپ بڑے پیار سے ان بچوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اچانک آپ کی نظر ٹھہرتی ہے انہیں کھیلتے ہوئے ہنستے ہوئے بچوں کے بیچ میں. ایک بچہ بیٹھا ہے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے, کھیل بھی نہیں رہا, ہنس بھی نہیں رہا, کپڑے بھی اس کے گندے ہیں. اللہ کے رسول ایک دم رک گئے, اس بچے کے پاس گئے, اس بچے سے پوچھا, بیٹا بیٹا کیا ہوا, تم کھیل کیوں نہیں رہے ہو, تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلے, کیا ہوا, تم ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا, اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا, اللہ کے رسول میں یتیم ہوں, میرے باپ کا انتقال ہو چکا, اور میرے باپ کے انتقال کے کچھ دن کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی, کون ہے جو میرے لیے کپڑے لائے, اور کون ہے جو مجھے نہلائے دھلائے اور میرے کپڑے بدلے؟ عید کا دن کسی اور کے لیے خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن تو میرے غموں کو تازہ کرنے کا دن ہوتا ہے، میری قسمت میں رونے کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ یہ سنا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آپ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اس بچے سے کہا، بیٹا تم مجھ کو اپنا باپ بنا لو گے، تم میرے بیٹے بن جاؤ گے۔ بیٹا حیران رہ گیا، یتیم بچہ حضور کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں آپ، آپ مجھ کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، آپ مجھ کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، سچ مچ آپ اپنے میرے باپ بن جائیں گے۔ حضور نے فرمایا، ہاں بیٹا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ بس حضور بچہ لپٹ گیا، بنا لیجیے آپ مجھ کو اپنا بیٹا، بنا لیجیے مجھ کو اپنا بیٹا۔ حضور اٹھے، اس بچے کو تھاما، پھر واپس عیدگاہ کی طرف چلنے کے بجائے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، اس بچے کو لے جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو دیا اور کہا اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر فٹ آ سکیں اس کے کپڑے اس کو پہناؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ عرش الہی بھی یہ دیکھ کر جھوم گیا ہوگا کہ سید کائنات ایک یتیم بچے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، سارا مدینہ عید کی نماز کے لیے تیار ہے، انتظار ہو رہا ہے کس کا، ایک یتیم بچے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتایا گیا کہ بچہ تیار ہو گیا، بچہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے اندر سے ہنستا مسکراتا نکلا، ایک مرتبہ پھر اللہ کے رسول نکلے، دونوں نوازے ساتھ تھے، لیکن اس مرتبہ ایک نئی شان تھی، دونوں نوازے پیدل چل رہے تھے اور یہ بچہ آپ کے کندھوں پر سوار تھا۔ اور اب جب دوبارہ آپ انہی بچوں کے پاس سے گزرے جو بچے کھیل رہے تھے، تو اب اس بچے نے اپنے ان دوستوں کو پکار کر کہا، دوستو دیکھو مجھ کو، تھوڑی دیر پہلے تم ہنس رہے تھے، میں رو رہا تھا، اب ذرا میری قسمت کو دیکھو، دنیا میں آج تک کسی بچے کو ایسا باپ ملا ہے جیسا آج مجھ کو ملا ہے، دیکھو میرے باپ کو، میرے باپ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے نبی الاول کا پیغام، یہ ہے ذکر ولادت نبوی، یہ ہے ذکر سیرت نبوی، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کیا جانے والا بیان۔ اور خالی بیان نہیں، یہ ہے وہ زندگی جس کے چراغوں سے ہم کو اپنے اندھیرے دلوں کو روشن کرنا ہے۔ لوگوں، آج کی مجلس میں آج ہم سب توبہ کریں، آج توبہ کرو اللہ کے بندو، آج توبہ کرو، آج گڑ گڑا کر مانگو، اللہ ہماری تو توحید بھی درست نہیں، ہم کو تو اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں، ہمارے اخلاق بھی درست نہیں، ہم تو دشمنوں کو تو کیا، اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، اور ہم تو یتیم بچوں کے ساتھ کیا، ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کرتے، ہم تو کتنے غریبوں کا دل دکھا چکے، کتنے یتیموں کو جھڑک چکے، کتنے پڑوسیوں کو ناراض کر چکے۔ اللہ آج ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آئے۔ بہت سی اللہ کی بندیاں آج اس مجلس میں آ کر شامل ہوئی ہیں اور انہوں نے یہ کہلایا ہے کہ حضرت ہم تو بار بار نہیں آ سکتے، ہم تو الگ سے نہیں آ سکتے، آج ہم آئے ہیں، آج ہم کو آپ بیعت کر لیجئے، توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے۔ اس لیے اللہ کی ان بندیوں کے احترام میں، اللہ کے ان بندیوں کے احترام میں، ہماری مستورات کے احترام میں، آج یہ عاجز اپنے پچھلے مجلس کے اعلان کے برعکس سارے مجمع میں توبہ کے کلمات پڑھتا ہے، اور جو اللہ کے بندے چاہیں اور بندیاں چاہیں، خاص طور پر ہماری بہنیں، ہماری عزیز بچیاں جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہیں، جو اپنی سوکھی آنکھوں سے تنگ آ چکی ہیں، اب اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کا نذرانہ اپنے اللہ کے حضور میں پیش کر چکی ہیں، ایسی بھی اللہ کی بندیاں ایسی یہاں موجود ہیں جن کو چند دن پہلے ایمان کی دولت ملی ہے، اور ایمان کی دولت جب کسی کو ملتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس دن کوئی ایمان لاتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس سے پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک مہینہ پہلے ایمان لایا، اگر کوئی دو مہینے پہلے ایمان لایا، تو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کی عمر صرف دو مہینے کی ہے، اس دو مہینے میں کیا اس سے کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ آج اللہ کرے ایسی بندیوں کے آمین کے طفیل اللہ پاک آج ہم سب کی مغفرت کر دے، ہمارے دلوں کو آج نرم کر دے، آج سب سے پہلے توبہ کی نیت سے روتے بلکتے ہوئے ہم سب ان کلمات کو پڑھیں، توبہ کے کلمات کو توبہ کی نیت سے بھی پڑھیں، بیعت کی نیت بھی جو اللہ کے بندے اور بندیاں کرنا چاہیں کریں، لیکن اس خیال رکھیں بیعت کو کھیل نہ سمجھیں، یہ اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے اللہ سے کہ اللہ اب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، صبح و شام آپ کو یاد کریں گے، بتائے گئے معمولات کی پابندی کریں گے، کاہلی اور سستی نہیں کریں گے، اور اپنی پوری زندگی کو بدلیں گے، توحید مکمل کریں گے، آخرت کو خوب یاد رکھیں گے، اور اللہ خوب جی لگا کر نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تمام فرض ادا کریں گے، اچھے اخلاق والے بنیں گے، یہی نیت کر کے توبہ کے کلمات سارے حضرات اللہ کے بندے اور بندیاں پڑھیں، یا عاجز خود توبہ کی نیت کرتا ہے اور توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے، آپ ان کلمات کو سنیے اور پھر اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے حضور متوجہ ہو کر پورے دھیان کے ساتھ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله تبارك وتعالى ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. آئیے اب ہاتھ اٹھا کر معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس سے پہلے ذرا معمولات کو غور سے سن لیں، صبح شام ان معمولات کی پابندی آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے اور گناہ چھوڑنا آسان ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلا معمول ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اس کا طریقہ، ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح شام اکیلے بیٹھ جائیں، بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں، اللہ کو یاد کرنے کے ارادے سے، اپنے من کی دنیا میں ڈوب جانے کے ارادے سے بیٹھ جائیں، اللہ کے دھیان کے ارادے سے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ میرے دل پر اپنی رحمت کو اتار دیجئے، اپنی رحمت کی روشنی میرے دل پر برسا دیجئے. پھر فوراً یہ فیل کریں، محسوس کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں. گردن کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. بالکل یہ تصور کیجئے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور آپ سن رہے ہیں. یہ تصور کیجئے، اب خود زبان سے کچھ نہیں کہنا، بالکل زبان تالو سے چپکی رہے، صرف یہ امیجن کرنا ہے، فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ تصور کرنا ہے. انشاءاللہ جب تھوڑے دن آپ اس کی محنت کریں گے تو آپ کو اپنے دل کے اندر سے اللہ اللہ کی آواز سنائی پڑنے لگے گی اور دل کہ اندر سے گندگی نکلنی شروع ہو جائے گی اور گناہوں کا چھوٹنا اور نیکیوں کا کرنا آسان ہوتا جائے گا. دوسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت. آپ جن اللہ کے بندے جو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور جو اللہ کی بندیاں جن دنوں میں قرآن پڑھ سکتی ہیں وہ قرآن مجید ایک پارہ ضرور روزانہ تلاوت کریں. اگر ایک پارہ ایک وقت میں نہ ہو سکے تو آدھا پارہ صبح اور آدھا پارہ شام کو وہ اس کو پڑھیں, تلاوت کریں. اور تلاوت سے پہلے یہ ضرور نیت کر لیں کہ میں قرآن کی تلاوت اس لیے کرنے بیٹھا ہوں تاکہ میرا دل پاک صاف ہو جائے. تیسرا معمول ہے درود شریف کا. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف, یہ والا درود شریف ایک تسبیح صبح, یعنی 100 بار صبح اور 100 بار شام پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو, ان کے احسانوں کو یاد کر کے پڑھیں. چوتھا معمول ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار کی ایک تسبیح, یعنی اللہ سے معافی مانگنا 100 بار صبح اور 100 بار شام, یہ اپنی زندگی کا لازمی معمول بنا لیں. روزانہ صبح اور شام استغفار کی تسبیح پڑھیں اور اس کے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ رابطہ رکھیں جس اللہ کے بندے کو گواہ بنا کر آپ نے توبہ کی ہے, آپ اس کو مہینے دو مہینے میں اپنا حال بتائیں کتنی پابندی آپ سے ہو رہی ہے اور کیا تبدیلی آپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں, محسوس کر رہی ہیں. یہ حال بتائیں گے تو اگلا سبق دیا جائے گا. کل اس لائن کے کم سے کم لازمی 21 سبق ہیں. اگر ان سبقوں کو کوئی شخص محنت کے ساتھ کر لے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے خزانے سے امید ہے کہ اس کو تقوی کی دولت مل جائے گی اور اس کی زندگی سے گناہوں کی گندگی اور گناہوں کا کھوٹ نکل جائے گا انشاءاللہ. دعا کے لیے تیار ہو جائیں, دوزانوں بیٹھ جائیں, اللہ کی طرف متوجہ ہوں, خوب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ سوچ کر مانگیں کہ شاید یہ زندگی میں آخری مرتبہ معافی مانگنے کا موقع مل رہا ہے, پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے, پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدہ, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أسفل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللہ, ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ اللہ دل سے اقرار کرتے ہیں, دل سے اقرار کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد زندگی جیسی گزرنی چاہیے تھی, اللہ ہماری زندگی ویسی نہیں گزر رہی ہے. اللہ اللہ اقرار کرتے ہیں کہ جتنے موقع آپ نے دیے اپنے کو بدل ڈالنے کے, اپنے کو نیک بنا دینے کے, اللہ ابھی تک ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کی وجہ سے اب ہمارا جو حال ہے, کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں لت ہو گئے ہیں. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف فرما 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 دیجئے. اللہ سنا ہے آپ اپنے گنہگار بندوں اور بندیوں کو بہت معاف کرتے ہیں, آپ بہت کریم ہیں, آپ رحمان اور رحیم ہیں. اللہ اللہ آج معاف کر دیجیے اللہ، آج ہم سب کو نیک بنا دینے کا فیصلہ کر دیجئے اللہ، ہماری زندگیوں کا طرز بدل دیجئے اللہ، بدل دیجئے اللہ، اللہ بدل دیجئے اللہ، اللہ اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی توبہ آپ کو پسند ہوگی، جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، اللہ اسی کے آمین کے طفیل آج ہماری مغفرت کر دیجئے اللہ، ہم آپ کی شان رحیمی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں، آپ کی شان کریمی کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ، اللہ آپ تو ہمیشہ کریم ہیں، آپ تو ہمیشہ رحیم ہیں اللہ، آپ ہمیشہ رحیم تھے اور ہمیشہ رحیم رہیں گے اللہ، اور خصوصاً یہ مہینہ تو رحمت للعالمین کی آمد کا مہینہ ہے، اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، ہم آپ سے اس مہینے کی خیرات مانگنے آئے ہیں اللہ، ماہ ربیع الاول کی خیرات دے دیجئے اللہ، ہم فقیر و مسکین ہیں، سائل ہیں، محتاج ہیں، خالی ہاتھ ہیں اللہ، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ آپ کو تو دینا آتا ہے اللہ، ہم آپ سے محبت کرنا بھول گئے، آپ تو ہم سے محبت کرنا نہیں بھولے اللہ، اللہ اللہ آپ ہم سے اللہ محبت کرنا نہ بھولیے اور ہم کو اپنے سے محبت کرنا سکھا دیجئے، سکھا دیجئے میرے اللہ، سکھا دیجئے میرے اللہ، اللہ ایک بچہ گونگا ہوتا ہے اللہ، وہ اپنی زبان سے امی بھی نہیں پکار پاتا اللہ، ماں بار بار کام چھوڑ کر اپنے گونگے بچے کو قریب آ کر دیکھتی ہے، میرا بچہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو امی بھی نہیں پکار پائے گا اللہ، گونگے پن کی وجہ سے ماں بچے کی طرف توجہ بڑھا دیتی ہے، توجہ کو کم نہیں کرتی، اور اگر وہ اون بھی کرتا ہے تو دوڑ کے آتی ہے، میرا لال کیا چاہ رہا ہے، میرا لال یہ تو گونگا ہے، یہ تو مجھے پکار بھی نہیں پائے گا اللہ، آپ کے نیک بندے آپ کو پکار لیتے ہیں مگر ہم تو آپ کو پکار بھی نہیں پاتے اللہ، اللہ جس طرح ماں اس گونگے بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتی ہے، کیا اللہ آپ ہم گنہگار بندوں کی طرف زیادہ توجہ کر دیجئے، زیادہ توجہ کر دیجئے اللہ، آج ہم کو نیک بنانے کا فیصلہ کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ، راضی نہیں ہونا چاہتے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ، پھر بھی راضی ہو جائیے اللہ، اللہ اللہ اللہ، ذرا دیکھیے میرے اللہ، دیکھیے تو ایک نظر ڈال دیجئے اللہ، ایک نظر اس پورے مجمع پر ڈال دیجئے اللہ، آپ کے بندے بھی آئے ہیں، بندیاں بھی آئی ہیں اللہ، بوڑھے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں اللہ، غریب بھی آئے ہیں، امیر بھی آئے ہیں، شہری بھی آئے ہیں، دیہات کے بھی آئے ہیں، اے رب کریم ایک بار، ایک بار، ایک بار اللہ، ایک بار، ایک بار اللہ، ایک بار ایک نظر ڈال دیجئے رحمت کی اللہ، اللہ ہمارا کام بن جائے گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات 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 ہے، میری زندگی کا سوال 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 ہے، اللہ 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 اللہ، بچا لیجیے ہم کو ہلاکت سے، بچا لیجیے ہم کو ڈوبنے سے اللہ، اللہ ہم گندے بندے ہیں اللہ، ہم سیاہ کار ہیں اللہ، ہم خطا کار ہیں اللہ، ہم مجرم ہیں، ہم شرمندہ ہیں اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، نیک بنا دیجئے اللہ، نیک بنا دیجئے اللہ، نیک بنا دیجئے اللہ، چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں اللہ، چھپ چھپ کے گناہ کیے ہیں اللہ، بیوی سے چھپ کر گناہ کیے اللہ، ماؤں سے چھپ کر گناہ کیے اللہ، بہنوں بھائیوں سے چھپ کر گناہ کیے اللہ، دوستوں سے چھپ کر گناہ کیے، آپ سے تو چھپ کر نہیں کر سکتے، آپ نے تو سب دیکھا اللہ، پھر بھی آپ نے چھپایا، آپ کتنے اچھے ہیں اللہ، آپ کتنے پیارے ہیں اللہ، آپ نے چھپا لیا، آپ نے چھپا لیا اللہ، آپ چھپائے رکھیے میرے اللہ، اللہ اگر آپ نے ذرا سی چادر کھسکا دی اللہ, ذرا سی چادر کھسکا دی اور اللہ ہماری حقیقت کو کھول دیا
اللہ,
تو ہم اپنی بیویوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, اپنی ماں کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, اپنے باپ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے. اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ پکڑ لو اس کو اور جکڑ لو اس کو اور اس کو جہنم میں پھینک دو, اللہ اگر ہم کو اللہ اس حالت میں ہماری ماں نے دیکھا تو ہماری ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا ہماری ماں یہ نہیں کہے گی بیٹا تو کیا کر کے آیا ہے, تو کیا کر کے آیا ہے, میں نے تو تجھ کو حافظ بنایا تھا, میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا, یہ تو کیا کر کے آیا ہے کہ آج تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ اللہ بس ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آپ کی رحمت کے سوا, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ مان جائیے, اللہ مان جائیے, اللہ 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 ننے منے بچے بھی تو رو رہے ہیں, اللہ یہ معصوم بچے جنہوں نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا اللہ ان کی آمین کے طفیل آج ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ اگر آپ کی بندیوں میں اللہ کوئی بندی ایسی ہو جس کا رونا آپ کو پسند آ رہا ہو, اللہ اللہ کوئی بیوہ غم زدہ بیٹھی ہو, اللہ کوئی متعلقہ بیٹھی ہو جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہو, اللہ جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو, اللہ اللہ کوئی ایسے ماں باپ بیٹھے ہوں جن کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو اور بیٹی غم کے ساتھ میں کے واپس آ گئی ہو, اللہ ان غم زدہ ماں باپ کی اللہ غم کے طفیل اللہ کوئی بہانہ بنا دیجئے, آج ہماری دعائیں قبول کر لیجئے, کر لیجئے میرے اللہ, کر لیجئے میرے اللہ, اللہ 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 اللہ. ایک اندھا فقیر بیچارہ بھیک مانگتا مانگتا کچھ اس کو سکے ملے اور وہ روٹی کی دکان پر پہنچ گیا اور اس نے جا کر وہ سکے دیے اور کہا بھائی مجھ کو چار روٹی دے دو, یہ دیکھو پیسے رکھ لو مجھے چار روٹی دے دو. دکان والے نے دیکھا کہ یہ سکے کھوٹے ہیں مگر اس نے جب آدمی پر نظر ڈالی تو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں, بھیک کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہے, وہ سمجھ گیا کہ یہ سکے بیچارہ بھیک میں لایا ہے, اگر سکے واپس کر دیے اور اصلی سکہ مانگ لیا تو اس کے پاس تو اور کچھ ہوگا ہی نہیں, یہ بیچارہ بھوکا جا کر سو جائے گا, اس کے بچے بھی بھوکے ہوں گے. اس نے وہی کھوٹے سکے رکھ لیے اور ان کے بدلے اس کو روٹی بھی دے دی, سالن بھی دے دیا اور کہا بابا پیٹ بھر کے کھا لیجئے اور بچوں کے لیے لے جائیے. اللہ اللہ ایک روٹی بیچنے والا اگر اتنا رحم دل ہو سکتا ہے کہ کھوٹے سکوں کے بدلے روٹی بھی دے دی سالن بھی دے دیا تو اللہ آپ کتنے رحم دل ہیں, آپ کتنے رحم دل ہیں. اللہ ہمارے کھوٹی نمازیں اور ہمارا کھوٹا ایمان اللہ یہی ہمارے پاس ہے, اسی کو قبول کر کے ہمیں جنت دے دیجئے گا. اللہ اگر آپ نے واپس کر دیے اور یہ کہا اصلی ایمان لاؤ اصلی نمازیں لاؤ اللہ تو ہم کہاں سے لائیں گے, ہمارے پاس بہت کچھ ہو گئی نہیں. اللہ 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 آپ انہیں کھوٹے دین کے بدلے ہمیں جنت دے دیجئے گا, مغفرت دے دیجئے گا. اللہ اللہ اس پورے مجمع کو آج اپنی رضا والی زندگی دے دیجئے, اپنی پسندیدہ زندگی دے دیجئے. اللہ اس پورے مجمع کے ماں باپ کو بھی آج اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیجئے. اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے چچا پھوپھا خالو ماموں, اللہ ہماری پھوپھیاں ہماری مامیاں ہماری خالائیں, اللہ ہماری دادیاں ہماری نانیاں, اللہ ہمارے گھر کے اور رشتے دار, اللہ ددھیال کے ننیال کے اللہ سسرال کے پڑوس کے اللہ جو بھی زندہ ہیں اللہ سب کو ایمان دے دیجئے, سب کو تقویٰ دے دیجئے. اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اور جو آپ کے پاس جا چکے اے کریم رب ان کو معاف کر دیجئے, اللہ اپنے کرم سے ان کو معاف کر دیجئے. ایمان کا کوئی ذرہ لے کر اگر وہ آئے ہیں ابھی اور اسی وقت اللہ ان کے عذاب کو ختم کر دیجئے, اللہ ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے, مغفرت کا فیصلہ کر دیجئے. اللہ اللہ دھوبی کے ہاں اللہ کپڑے آتے تو گندے ہیں لیکن جاتے گندے نہیں ہیں, جاتے تو چمک کر ہیں. اللہ ہم بھی یہاں پر جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس نہیں جانا چاہتے, اللہ ہم آئے تو ہیں گندے لیکن واپس گندے نہیں جانا چاہتے. اللہ ہمارے دل کے دھبوں کو دھو دیجئے, اللہ ہمارے دل کے دھبوں کو دھو دیجئے. اللہ اللہ ایک بچہ نجاست میں گندا ہو جاتا ہے، اللہ سارے لوگ تو دور بھاگتے ہیں مگر ماں سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے لپک کے آتی ہے، گندے بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، اللہ بچہ سج جاتا ہے، پھر سب لوگ پیار کرنے لگتے ہیں، اللہ ہم بھی تو اللہ اللہ ماں جانتی ہے کہ اگر بچے کو میں نے چھوڑ دیا تو اس کو کون نہلائے دھلائے گا، اللہ اگر بچے کو ماں چھوڑ دے تو بچے کو کوئی نہیں نہلاتا، اللہ اگر بندوں اور بندیوں کو ان کا رب چھوڑ دے اللہ تو پھر کون ہم کو نہلائے گا، اللہ مت چھوڑیے ہم کو، اللہ مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، اللہ مت چھوڑیے، اللہ توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، اللہ توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اللہ علم اور ذکر کا اللہ کریم پاؤڈر لگا دیجئے، اللہ زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، اللہ زندگی میں کبھی بھی ہم کو بے سہارا مت چھوڑیے، اللہ دین کے راستے میں اللہ دین کے راستے کو آسان کر دیجئے، ایمان کے راستے پر جمنے کو آسان کر دیجئے، جنت کے راستے پر چلنے کو آسان کر دیجئے، اللہ اس راستے میں اللہ امتحان نہ لیجئے، میرے اللہ ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ امتحان کے لائق تو وہ کچھ اور لوگ ہوا کرتے تھے، اللہ جو انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، جو تپتی ریت پر گھسیٹے جاتے تھے اور پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، پھر بھی ایمان نہیں چھوڑتے تھے، اللہ ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں، اللہ ہمیں تو آسان راستے پر چلا کر جنت تک پہنچا دیجئے، اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ ہماری مدد کر دیجئے، اللہ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا دیجئے، اور اللہ جن کے ابھی اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح تندرست اولاد عطا کر دیجئے، اور اللہ جن کی شادیاں ہو چکی اللہ ان میاں بیوی کے درمیان ہر جوڑے کے درمیان بے پناہ محبت ڈال دیجئے، الفت ڈال دیجئے، اللہ بدگمانیوں سے بچا لیجئے، تلخیوں کڑواہٹوں سے بچا لیجئے، اللہ اور جن کے ابھی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کو پاک دامن رشتے عطا کر دیجئے، بابرکت جوڑے عطا کر دیجئے، بابرکت جوڑے عطا کر دیجئے، اللہ بچیوں کے لیے اچھے نوجوان، اللہ اور نوجوانوں کے لیے وفادار پاک دامن بیویاں، اللہ یہ رشتے لگا دیجئے، ایک بار پھر اس دنیا کو امن و شانتی کا اللہ گہوارہ بنا دیجئے، اللہ اللہ اس ملک میں آپ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ اس ملک کے ہم پر بہت حق ہیں، اللہ اس ملک کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس ملک میں کروڑوں غریب ہیں، اللہ ان غریبوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہم کو عطا فرما، اس کا سلیقہ ہم کو سکھا دیجئے، اللہ مزدوروں اور کسانوں کو عزت کی زندگی عطا فرما دیجئے، عزت کی زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ اللہ ہم کو اس دیش کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی دہشت گردی اور ہر طرح کے آتنکواد سے ہمارے اس دیش کو، ہمارے اس ملک کو اور اپنی پوری زمین کو اللہ بالکل پاک کر دیجئے، انصاف اور امن کا دور دورہ ہر جگہ پر قائم کر دیجئے، اللہ امن و انصاف کا دور لے آئیے، اللہ ظلم و زیادتی کے دور کو اب عافیت کے ساتھ ختم کر دیجئے، کر دیجئے میرے اللہ، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، اللہ ہم بڑے محتاج ہیں، مسکین ہیں، ہم پر رحم کھا جائیے، اللہ 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 آج کے مجلس میں اللہ جس توحید کا بیان ہوا اللہ اس پر ہم کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ شرک کے ہر ذرے سے ہمارے پورے وجود کو پاک فرما دیجئے، کامل درجے کی توحید عطا فرما دیجئے، اللہ آخرت کی صحیح فکر عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کے محبوب اللہ کس طرح رو رو کر تڑپ تڑپ کر اپنی مغفرت مانگتے تھے، اللہ اگرچہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا اللہ وہ تو بخشے بخشائے تھے، لیکن اللہ انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے بھی اس طرح مانگا، اللہ ہم بڑے نڈر بن گئے ہیں، ہمارے دل کو اپنا خوف عطا کر دیجئے، اللہ اپنا خوف عطا کر دیجئے، آخرت کی فکر عطا کر دیجئے، اپنی محبت کا ذائقہ سکھا دیجئے، اللہ اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. اللہ ایک درخواست اور ہے, ایک التجا اور ہے. رب کریم آسمانوں سے اب تک جتنے قطرے برسے ہیں یا آئندہ برسیں گے, اللہ پیڑ پودوں پر اللہ جتنے پتے پتیاں پھل یا پھول اب تک کھلے ہیں یا آئندہ کھلیں گے, اور ریت کے جتنے ذرے اب تک چمکے ہیں یا آئندہ چمکیں گے, اللہ اس سب سے زیادہ اپنے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر درود و سلام بھجوا دیجئے, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور ان کے اہل بیت پر, صحابہ اور صحابیات پر, ازواج مطہرات پر, ذریت طیبہ پر, اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ تمام 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 صالحین و صالحات اور تمام اولیاء اللہ اور تمام بزرگان دین پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.